الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ فرض کیے گئے تم سے پہلے لوگوں پر، ان کی فرضیت تمہیں پرہیزگار بنانے کے لیے ہے.
ایاما معدودات فمن كان منكم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذین یطیقونه فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون.
یہ گنتی کے چند دن ہی تو ہیں، البتہ تم میں سے ایسا شخص جو بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو وہ دوسرے ایام میں سے روزے پورے کر لے، اور وہ لوگ جو اس کی بھی طاقت نہ رکھتے ہوں وہ اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں جو نیکی میں اس سے بھی زیادہ آگے بڑھے تو اس کے لیے بہتر ہے. یہ اور تمہارے لیے روزے رکھنے ہی بہتر ہیں اگر سوچ بوجھ رکھتے ہو.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے گناہوں کو ختم کر دینے والا ہے، اہل محبت کے لیے منزل رسا ہے اور ہدایت کی روشن دلیلیں جگمگا رہی ہیں، اور یہ فرقان بھی ہے. تو جو پائے تم میں سے عظیم مہینہ کو تو اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے ہی روزے دوسرے دنوں میں رکھ لے. اللہ تمہارے لیے سہولت چاہتا ہے اور وہ یہ ارادہ نہیں رکھتا کہ تمہیں دشواری میں ڈال دے، اور وہ یہ بھی کہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو اور تم اللہ کی کبریائی عملاً کرتے رہو کہ اس کی تمہیں ہدایت دی ہے، اور تمہارے شکر گزار ہونے کا یقینی طریقہ یہی ہے.
اتنی آیات بینات میں روزے کے متعلق چند معلومات آپ کو جاننی چاہیے. روزہ ہجرت کے دوسرے سال اللہ تعالی کی طرف سے مسلمانوں پر فرض کیا گیا. جیسا کہ کل آپ نے جانا، سن 2 ہجری میں یعنی ہجرت کے دوسرے سال مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کر دیا گیا. اس آیت سے روزے کی فرضیت ثابت ہوتی ہے. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. روزے کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تقوی کی دولت سے بہرہ مند فرماتا ہے. خاص کر کے روزہ نوجوانوں کے لیے انتہائی مفید چیز ہے، اتنی مفید کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو نوجوان شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اخراجات اس کے بارے میں نہیں ہیں، وہ روزے رکھا کرے. روزے رکھنے کی تاثیر یہ ہوگی کہ اللہ اس کی نظر کو حیا عطا فرما دے گا اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ فرما دے گا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے والے نوجوان کے متعلق ارشاد فرمایا. پھر انہی آیات کے اندر جو شخص سفر طے کرنا چاہتا ہے، شرعی سفر، اور یا جس بندے کو اللہ تعالیٰ مرض عطا فرما دے اور مرض ایسا ہو کہ اس کے لیے روزے کو نبھانا مشکل ہو جائے، ان دونوں بندوں کو اللہ تعالیٰ نے رخصت عطا فرمائی کہ تم آج روزہ چھوڑ دو، کل چھوڑ دو، جب مرض ٹھیک ہو جائے یا سفر ختم ہو جائے تو بعد میں رمضان کے بعد کسی اور زمانے میں مختلف دنوں میں تم چھوڑے ہوئے روزے پورے کر سکتے ہو. اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ تم پر نرمی کرے، تم پر سختی کرنا اللہ چاہتا ہی نہیں ہے. اور پھر خاص کر کے اہم ترین مسئلہ روزے کے متعلق، مشاہدے میں یہ بات آئی کہ تھوڑے تھوڑے مرض پر لوگ فدیہ دینے کے ارادے میں ہوتے ہیں، فدیہ دے کر جان چھڑا لی جائے. بعض اوقات میرے لفظوں میں آپ محسوس کرو کہ تھوڑی سی شاید بے وزنی ہے، تلخی ہے، لیکن ماحول سے جو کچھ میں کلیکٹ کرتا ہوں پھر آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں. تھوڑے تھوڑے مرض پر لوگ چاہتے ہیں کہ فدیہ دے کر خلاصی کر لی جائے. اللہ کا پیغام سنو، رب کائنات نے ارشاد فرمایا، وعلی الذین یتیقونہ، جو بندہ مرض اور زوف اور کمزوری کے اس درجے میں آ جائے کہ اس میں طاقت ہی نہیں بچی روزہ رکھنے کی، طاقت ہی نہیں بچی. اگر مرض نرم درجے کا ہے تو آج نہ رکھو، بعد میں رکھنے پڑیں گے، طاقت ہی نہیں بچی روزہ رکھنے کی، صرف وہ بندہ فدیہ دے سکتا ہے. ہر بندے کو فدیہ دینے کی اجازت اللہ تعالی نے ارشاد نہیں فرمائی ہے.
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.
اور اے محبوب، جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں تو یقین رکھیے میں اتنا قریب ہوتا ہوں کہ دعا مانگنے والا جو ہی دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں، تو انہیں بھی چاہیے کہ میرا حکم مانتے رہیں اور مجھ پر ایمان مضبوط رکھیں تاکہ وہ کامیاب رہیں.
اب میں محسوس پہلے میرا ارادہ یہ تھا کہ ہر رکوع کے مضامین میں آخر میں بیان کروں, اب میں نے لکھ تو لیے ہیں, پھر مجھے یہ احساس ہوا تجربے سے کہ بعض اوقات اسی آیت کے مناسب جو احکام ہیں ادھر ہی بیان کر دیے جائیں تو ترجمہ اور وہ عنوانات ذرا مفید ثابت ہونے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں, اس لیے میں اب ذرا تھوڑا سا سٹائل تبدیل کر رہا ہوں حالات اور واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے. اس آیت میں رب کائنات نے ایمان والوں کے ساتھ وعدہ فرمایا, میں تمہاری دعا قبول کروں گا, لیکن دعا کو قبول کرنے کے لیے ایک اہم ترین عنوان, ہم اہل ایمان یہاں تک تو بڑے شوق سے پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں, اللہ فرما رہا ہے جب بھی میرے بندے محبوب آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو فرما دینا میں قریب ہوں دعا قبول کرتا ہوں, یہاں تک ہم سنتے ہیں, لیکن اگلے الفاظ بھی ہمیں یقیناً اپنی توجہ میں لانے چاہیے. مولا کائنات نے کہا فلیستجیبوا لی, میری بات بھی تو مانا کرے نا لوگ, میں تمہاری بات مانوں تو پھر میری بات بھی تو مانا کرے نا. اس لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا اطاعت کے بعد دعا کرنا یہ سونے پر سہاگے کا کام کرتا ہے, بغیر اطاعت کے دعا کرنا اللہ چاہے تو قبول فرما لے کوئی رکاوٹ نہیں, لیکن قانون یہ ہے کہ بندگی کر کے اللہ سے دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو بہت جلد قبول فرماتا ہے. رہی بات یہ کہ بعض اوقات ہم دعائیں مانگتے ہیں لیکن محسوس نہیں ہوتا کہ جو ہم نے مانگا ہے ملا ہے, اس میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا دعا کی قبولیت کی صورت کبھی یہ ہوتی ہے جو مانگتے ہو اللہ وہی دے دیتا ہے. کئی بار ایسا ہو چکا دعا کبھی اس رنگ میں قبول ہوتی ہے جو مانگتے ہو وہ نہیں ملتا, اس کے بدلے میں اللہ کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے. دعا کبھی اس رنگ میں قبول ہوتی ہے جو مانگتے ہو وہ بھی نہیں ملا, کوئی مصیبت بھی اس دعا کے بدلے ٹلی نہیں, اس دعا کو اللہ تمہارے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے, بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس دعا کا اجر اور تعزیر عطا فرماتا ہے.
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
تمہارے لیے حلال ہوا روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں سے جمع وغیرہ, وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو, اللہ نے دیکھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے تو اس نے تم پر رحمت فرمائی اور جو کچھ ہو چکا تھا اسے معاف کر دیا, سو اب تم ان سے مباشرت کر لیا کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تم پر ظاہر ہو جائے سپیدہ صبح کی دھاری رات کی سیاہ دھاری سے, پھر پورا کرو روزوں کو رات تک, اور اس حالت میں عورتوں سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مساجد میں اعتکاف کرنے والے ہو, یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ. اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں.
اس آیت شریفہ میں رمضان کے متعلق چند احکام ہیں. پہلا حکم تو یہ ہے کہ اسلام کے پہلے دور میں جب روزے مدینہ شریف میں فرض ہوئے تو یعنی اس حکم کے آنے کے پہلے دور میں راتوں کو اپنی بیویوں سے قریب ہونا جائز نہیں تھا, تو پھر بعض صحابہ سے کچھ معاملات ایسے واقعہ ہو گئے کہ وہ اپنی ازواج سے قریب ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرما دیا کہ پہلے ہم نے جو منع کیا ہوا تھا اب ہم اسے اس منع کو ختم کرتے ہیں, تو اب تم اپنی ازواج سے قریب ہو سکتے ہو. ناسخ منسوخ کے متعلق کل ہم نے جانا تھا کہ جب بھی کوئی حکم منسوخ ہوتا ہے اور تازہ اور نیا حکم آتا ہے تمہارے بھلے ہی کے لیے آتا ہے, تو یہ اب قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اس میں رخصت عطا کر دی گئی. دوسرا حکم یہ ہے کہ روزے نازل ہونے کے پہلے دور میں حکم یہ تھا کہ افطاری کے بعد سونے سے پہلے پہلے جو کھا لیا سو کھا لیا, سونے کے بعد یعنی 9 بجے سو گئے 10 بجے سو گئے سو کر اٹھے تو اب کچھ نہیں کھا سکتے, حکم یہ تھا. اور یہ بھی ایک مشکل حکم تھا, کھانا کھانے کے بعد بعض اوقات جلدی نیند آ جاتی ہے تو اس کے بعد سحری کھانے کا نظام نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرمایا اب تم ساری رات صبح طلوع ہونے تک ساری رات کھا سکتے ہو, ہم نے تمہارے لیے نرمی پیدا فرما دی ہے. یرید اللہ بکم الیسر, اللہ تمہارے لیے نرمی پیدا فرمانا چاہتا ہے. دو باتیں ہوئیں, اور تیسری بات اس آیت میں یہ ہے کہ جب کوئی شخص اعتکاف بیٹھا ہوتا ہے, مرد لوگ مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں اور عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ گھروں کے اندر اعتکاف کریں, نمازوں کے متعلق میں کہوں گا کہ حضور نماز فرض ہے, اعتکاف فرض نہیں ہے. توجہ کرنا, نمازوں کے متعلق حضور فرماتے تھے کہ عورتوں کا زیادہ ثواب گھر میں کسی کمرے میں ہے, نمازوں کے متعلق جو کہ فرض درجے کی عبادت ہے. تو اعتکاف تو پھر اس کے بعد سنت درجے کی عبادت ہے, تو اعتکاف میں تو خواتین کو گھر ہی میں اعتکاف کرنا چاہیے. تو اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھ گیا تو پھر کسی کام سے اسے گھر آنا جانا پڑ گیا, اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا, خبردار اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو تو اعتکاف کی حالت میں اپنے ازواج سے قریب نہیں ہو سکتے. دن کا ٹائم ہو پھر تو روزہ بھی ہے, پھر تو قریب جا ہی نہیں سکتے. لیکن اعتکاف کی حالت میں کوئی شخص رات کو اگر اپنے گھر کسی کام سے آ جاتا ہے تو یہ سوچ کر کہ رات ہے کون سا دن ہے, پھر بھی وہ اپنی زوجہ سے قریب نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا.
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
اور تم اپنے مالوں کو آپس میں بے جا نہ کھایا کرو, اور نہ ہی اس لیے اس کے لیے حکام تک رسائی بنایا کرو تاکہ تم ہڑپ کر لو لوگوں کے مال میں سے کچھ حصہ گناہ کرتے ہوئے.
اہم ترین عنوان,
جبکہ تم اس کے حرام ہونے کا علم رکھتے ہو.
اہم ترین عنوان, غلط طریقے سے لوگوں کا مال نہ کھاؤ. چوری غلط طریقہ, جوا غلط طریقہ, سود غلط طریقہ, جھوٹ بول کر مال کمانا غلط طریقہ, اور حاکموں کے پاس غلط مقدمات لے کر جانا, حکام تک بھی اپنے مقدمات لے جا کر غلط طریقے سے مال نہ کمایا کرو. بھائی میں صاف صاف کہہ دوں گا, اس کے بعد دل پھیرنے والا اللہ تعالی ہے. وہ وکیل لوگ جن کو پتہ لگ بھی گیا کہ جس بندے کا مقدمہ میں لڑ رہا ہوں یہ بندہ غلط ہے, یہ جھوٹ پر مبنی یہ کیس اس نے میرے پاس پہنچا دیا ہے, اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض اوقات لوگ اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتے ہیں, انہیں جاننا چاہیے یہ فیصلہ نہیں, یہ دوزخ کے انگارے ہیں. تو کوئی بھی غلط طریقہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس سے مال کھانے کو حرام قرار دے دیا. میں نے کل بھی کہا تھا غلط مال وجود میں جائے گا کبھی نیکی بیدار نہیں ہوتی, حلال مال وجود میں جائے گا تو اللہ اس وجود سے نیکی اور عمل صالح کا سرچشمہ جاری فرما دیتا ہے. ایک خاص جملہ, ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن. نوجوان اس بات کو غور سے سنیں, رب کائنات نے بیویوں کے بارے میں فرمایا, وہ بات میرے پاس لکھنے میں ترتیب میں آگے نکل گئی, بیویوں کے بارے میں فرمایا تم بیویوں کا لباس ہو, بیویاں تمہارا لباس ہے. اس میں بہت سارے معانی ہیں, کم از کم ایک نصیحت. نوجوانوں کے نام شادیاں ہوتی ہیں تو عورتوں کی سہیلیاں ان سے, لڑکوں کے دوست ان سے رات کی کہانی پوچھتے ہیں اور پھر یہ شوق سے یہ انہیں بتاتی ہیں اور وہ انہیں بتاتی ہیں. رب کائنات کا حکم سنو, فرمایا لباس ہو تم ایک دوسرے کا. لباس کا کام چھپانا ہوتا ہے, ننگا کرنا نہیں ہوتا. رسول اللہ علیہ السلام نے سختی سے اس عنوان کو نبھایا کہ ایک دوسرے کے راز ایک دوسرے سے شیئر مت کیا کرو. اللہ نے جب راز بنائے ہیں تو پھر ان رازوں کو راز ہی رہنے دیا جائے. قرآن حکیم میں بہت ساری باتیں اس طریقے سے اور بھی آپ پاؤ گے, صاف 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 صاف. تو قرآن یہ ساری ہماری بہتری کے لیے صاف صاف کہانیاں بتانے والی کتاب ہی تو ہے. تھوڑی سی تکلیف فرما لیں, ابھی جلدی سے مہمان تیزی سے آ رہے ہیں, جو اگلے جتنا سکڑ سکتے ہیں سکڑ جائیں. رب کائنات نے کہا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم, جب کہا جائے نا کہ مجالس میں ایک دوسرے کے لیے جگہ بناؤ تو ہل جل کیا کرو, اللہ جگہ بنوا دے گا, کوئی نہ کوئی تفصیل اللہ پیدا کر دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.
وہ آپ سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں, آپ فرمائیے یہ اس کا گھٹنا بڑھنا لوگوں کے نظام الاوقات کے لیے ہے, اور حج کا وقت بھی اسی سے وابستہ ہے, اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہو, نیکی تو دراصل تقویٰ ہے. سو گھروں میں سیدھے دروازوں سے آؤ اور ڈرو اللہ سے تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو.
سوال کیا گیا تھا حضور یہ چاند کم زیادہ کیوں ہوتا ہے, حضور سمجھ گئے کہ یہ سوال ان کا لوگوں کو فائدہ کیا ہے, میں بتا بھی دوں کم زیادہ کیوں ہوتا ہے, اس کا لوگوں کو فائدہ کیا ہے. آپ نے جواب دیا کسی اور سوال کا جس میں اشارہ یہ تھا کہ جو سوال بنتا ہے وہ کرو, جو سوال تم نے کیا ہے یہ بنتا ہی نہیں ہے. جو اللہ کا نظام قدرت ہے وہ جیسے چاہے چلائے, کم کرے کہ زیادہ کرے, سوال یہ بنتا ہے کہ کم زیادہ ہونے سے فائدہ کیا ہے. حضور نے اس کا جواب دیا چاند کم زیادہ ہوتا ہے تو اس سے مہینے پورے ہوتے ہیں, جب مہینے پورے ہوتے ہیں سال بنتے ہیں, جب سال بنتے ہیں تو اس سے تمہارے اوقات وجود میں آتے ہیں. تو چاند کے کم ہونے اور زیادہ ہونے سے حج کے اوقات پہچانے جاتے ہیں. میں جملہ کہنا چاہتا تھا رب کائنات نے اس سوال کا جواب نہیں دیا جو پوچھا گیا تھا, چاند کم کیوں ہوتا ہے زیادہ کیوں ہوتا ہے. جواب دیا گیا یہ حج کے مہینے ہیں, اس سے حج کے نظام اوقات بنتے ہیں. جو پوچھا گیا تھا وہ نہیں بتایا گیا تھا. جملہ سننا, ہر سوال ایسا نہیں ہوتا کہ جواب دیا ہی جائے. اللہ اللہ ہو کر ہر سوال کا جواب نہیں دیتا. اور بھی قرآن پاک میں سوالات ہیں، رسول اللہ رسول اللہ ہو کر جواب نہیں دیتے، تو اس لیے بعض اوقات میں بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہوں، یا بس ٹھیک ہے کسی اور سے پوچھ لے، میرا ٹائم ضائع نہ کر، جس سوال سے آپ کی زندگی کا کوئی خاص مقصد وابستہ نہیں ہے، تو تربیت لو میرے بھائی قرآن پاک سے، ٹو دی پوائنٹ مختصر، زندگی کو اچھی نہج پر چلانے والے سوالات کرنے چاہیے. ایک بات تو ہم یہاں سے اس آیت سے یہ سیکھنا چاہیں گے، عربوں کے یہاں دستور یہ تھا کہ وہ جب احرام کی حالت میں ہوتے، حج کرنے کا آنا جانا ہوتا، تو احرام باندھ کر وہ گھر کے پچھلی طرف سے آتے، مین دروازے سے داخل نہ ہوتے، سمجھتے کہ یہ عبادت ہے، بہت اچھا کام ہے، رب کائنات نے کہا یہ عبادت نہیں ہے، یعنی عبادت کا وجود خود ساختہ نہیں ہوتا، جسے تم سمجھو تو وہ عبادت بن جائے، عبادت کا تصور وجود نبوت سے ہوتا ہے، نبی جو فرمائے وہ عبادت ہوتی ہے، خود بخود کچھ کر لینا، ناراض نہ ہو جانا، بہت سارے معاملات تو آئیں گے، ڈالیاں لے کر جانا یہ عبادت تو نہیں ہے، ڈالیاں لے کر جانا، قبروں پر جا کر وہ امامے رکھ دینا یہ عبادت تو نہیں ہے، یہ تمہارا خیال ہے کہ یہ عبادت ہے، بندگی ہے، لیکن مذہب میں یہ قبروں پر جا کر کے تو وہ رکھ دینا امامے اور ڈالیاں لے کر، یہ بالکل عبادت نہیں ہے. عبادت کا لنک کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی طریقے سے، یہ جملہ بہت معنی رکھتا ہے، رسول اللہ کے وجود سے جڑتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اگر کسی بھی طریقے سے نہ جڑے وہ پھر سمجھو کہ وہ عبادت شے نہیں ہوتی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے، یہ علماء سمجھ گئے ہیں، یہ میں نے کس بحث کا حوالہ دیا ہے. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين.
اور لڑو تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو.
جہاد کا حکم دیا گیا اور ساتھ کہا گیا کہ جہاد کرنے میں بھی زیادتی نہ کرنا. رسول حضور نے منع کیا جن کو قتل کرنے سے، بچوں کو قتل نہ کرنا، عورتوں کو قتل نہ کرنا، ضعیفوں کو قتل نہ کرنا. تو لڑائی برائے لڑائی نہیں ہے، جہاد برائے لڑائی نہیں ہے، جہاد کسی مقصد کی خاطر ہے، اللہ کے نام کو بلند کرنا. جو ہتھیار ڈال دے تو بس اس کے ساتھ بھی نرمی کا رویہ اختیار کرنا. تو مذہب جہاد کے موقع پر بھی سمجھاتا ہے کہ جو جس کو بچنے کا مذہب نے کہا اس کو بچا کے رکھنا، زیادتی اور تعدی اس میں نہ کرنا. وقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم والفتنۃ اشد من القتل ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوکم فیہ فإن قاتلوکم فاقتلوہم كذلك جزاء الكافرین.
اور انہیں قتل کرو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ ہو، اور نکال دو تم انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور ان کا فساد مچانا قتل سے بھی بری چیز ہے، اور ان سے قتال مسجد حرام کے پاس نہ کرو، ہاں جبکہ وہ تم سے خود ہی وہاں قتال کرنے لگ جائیں، اور اگر وہ تم سے لڑائی کریں تو پھر ان کو قتل کر دو، کافروں کی سزا ایسی ہی ہونی چاہیے.
فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم.
تو اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے.
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
اور فتنہ کے نابود ہونے تک ان سے لڑائی جاری رکھو، یہاں تک کہ نظام اللہ ہی کا ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو زیادتیوں کا خمیازہ صرف ظالموں ہی کو بھگتنا چاہیے.
فتنہ ختم ہونے تک جہاد کرو، کفر ختم ہونے تک جہاد کرو، یہ نہیں کہ جہاد کرتے رہو لڑتے رہو، لڑنا مقصد نہیں، اللہ کا نام جب غالب آ جائے جہاد ختم، جب تک اللہ کا نام غالب نہ آ جائے تب تک جہاد باقی. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين.
حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے، اور تمام تر حرمتوں کا عدلے کا بدلہ ہے، تو جس نے تم پر زیادتی کی تو تم بھی اس پر اسی قسم کا سلوک روا رکھ سکتے ہو جیسی زیادتی تم پر اس نے کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ نہ بھولو کہ اللہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو پرہیزگار ہوتے ہیں.
بہت خاص جملہ، معاشرتی جملہ، توجہ کے ساتھ سننا، اس کے میں دو درجے بیان کروں گا. رب کائنات نے کہا فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى، تم پر جو جس طرح کی زیادتی کرے تم اس کے ساتھ اسی طرح کی زیادتی کر سکتے ہو. جملہ بہت سمجھنے والا، تمہارے ساتھ کوئی جس طرح کی زیادتی کرے تم اس کے ساتھ اسی طرح کی زیادتی کر سکتے ہو. پہلے اس کا معنی سمجھو، تمہارے ساتھ جو جس طرح کی زیادتی کرے تم اس کے ساتھ اسی زیادتی کے مناسب جو سزا ہو سکتی ہے وہ دے سکتے ہو. یہ اجازت نہیں کسی نے تمہیں گالی نکالی تم اسے گالی نکال لو، گالی نکالنے پر جو مناسب سزا ہو سکتی ہے، سمجھانا، بجانا، تھوڑا سا غصے ہو جانا، ڈانٹنا، کچھ اس درجے کی، گالی کا جواب گالی سے نہیں، گالی کا جواب جو مناسب سزا ہو سکتی ہے دے سکتے ہو. اگر تمہارے ساتھ کوئی ظلم سے، خرابی سے، شرارت سے پیش آتا ہے تو یہ ہے اجازت. بہتر کیا ہے، افضل کیا ہے؟ بہتر اور افضل معاف کر دینا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی ایک درجہ ہے. بہتر کیا ہے، افضل کیا ہے؟ صبر کر لینا. برائی کا بدلہ سزا کے ساتھ دینا جائز، اس سے افضل درجہ صبر کر لو، بدلہ نہ دو، اس سے بھی افضل درجہ معافی کر دو. ہمارے مشائخ کا طریقہ یہی رہا ہمیشہ سے، اہل سنت کے اکابر کا طریقہ یہی رہا، اولیاء کرام کا طریقہ یہی رہا، سب سے بڑھ کر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہی رہا. میں خود آپ کے سامنے حالانکہ نوجوان ہوں تو جوانوں کے اندر ویسے بھی خون گرم بڑکیلا، 100 الٹی سیدھی سوچیں ذہن میں آتی ہیں. میں ہمیشہ اپنے اساتذہ مشائف کی رہنمائی سے چلتا ہوں. گجر خان میں دوستوں نے، میرے کرم فرماؤں نے، میرے مسلمان بھائیوں نے 18 حرام درجے کی تہمتیں مجھ پر لگائیں، 18 عدد. وہ گالیاں میرے پاس گھر لکھی ہوئی ہیں، کس طبقے نے مجھ پر کیا گالی لگائی. وہ ہر تہمت ایسی ہے کہ اگر واقعی بندہ وہ کرے تو دوزخ میں چلا جائے، اتنی سخت درجے کی تہمتیں. لیکن میں نے ہمیشہ اپنے مشائف سے رابطہ کیا، شاہ صاحب سے پوچھا کہ شاہ صاحب آپ مجھے یہ کہا گیا، آپ مجھے یہ کہا گیا، آپ مجھے یہ کہا گیا، 18 حرام درجے کی گالیاں مجھے منسوخ کی گئیں. تو شاہ صاحب فرماتے کہ کچھ کرنا چاہتے ہو یا ہمارا راستہ لینا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی آپ کا راستہ لینا چاہتا ہوں. کہنے کہ ہمارا راستہ تو صبر ہے. کہنے کہ صبر کرنے پر اللہ نے وعدہ دیا ہے کہ سب مدد کروں گا، صبر نہ کرو گے پھر اللہ کا وعدہ ختم ہو جائے گا. اور پھر ان کا جملہ خوبصورت لگا، میرے بچے اگر جوابی کاروائی کرو گے تو تیرا دل خوش ہوگا، جوابی کاروائی نہ کرو گے اللہ خوش ہوگا. مجھے جملہ بہت اچھا لگا، دل میں اتر گیا. اور اللہ کا فضل ہے کہ نوجوان ہونے کے باوجود وہ 18 کی 18 گھر سنبھال کے رکھ لی ہیں. چلو میں یہ برا بھی صحیح، یہ برا بھی صحیح، یہ برا بھی صحیح، یہ برا بھی صحیح جواب نہیں دیا، اور دیکھ رہا ہوں کہ اللہ اپنے وعدے میں جھوٹ نہیں بولتا، وعدہ توڑتا نہیں، وہ واقعی مدد فرماتا ہے. تو میں آپ کو یہ تجربہ، کم عمر کا تجربہ آپ کے سامنے لانا چاہوں گا. ہر بندہ دنیا میں آ کر محبتیں بھی کماتا ہے، دشمنیاں بھی کماتا ہے. تو اگر آپ کے ساتھ کوئی محبت شیئر کرتا ہے اس کو 1000 بسم اللہ کہو، اگر آپ کے ساتھ کوئی غصہ شیئر کرتا ہے، دشمنی شیئر کرتا ہے، تو اس کے مناسب سزا دینا جائز تو ہے، لیکن اس سے بھی بہتر ہے کہ صبر کر جاؤ، اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ معاف کر دو. ابھی تک میں نے صبر کیا ہوا ہے، معاف نہیں کیا، معاف کروں گا 18ویں سکوارے میں جا کر، رب وہ میرے 18 کے 18 طبقوں کو انشاءاللہ معاف کر دوں گا. لیکن 18ویں سپارے میں رب کائنات نے کہا تم چاہتی ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تم اوروں کو معاف کر دو. وہاں جا کر میں اللہ سے رجوع کروں گا، اے میرے اللہ میں چاہتا ہوں تو مجھے معاف کر، جس نے مجھے ستایا میں نے اسے معاف کر دیا. اللہ کی اس آیت کا وعدہ اللہ سے طلب کروں گا. فی الحال صبر میں ہوں، آج تک صبر میں ہوں، لیکن 18ویں سپارے میں جا کر اس سے اگلا درجہ اللہ سے مانگوں گا، اے اللہ اب میں معاف بھی کرتا ہوں. اللہ کون سی آیت ہے بھائی؟ فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدا، کے 3 درجے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے. وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین،
اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرتے رہو، بے شک اللہ محبت انہی لوگوں سے کرتا ہے جو نیکی کرنے
خرچ کرو، اپنے آپ کو برباد مت کرو. رسول اللہ کا یہ جملہ فوراً تشریح کر دے گا، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو بھلے آدھی کھجور صدقہ کر کے. صدقات بندے کو دوزخ کی آگ سے بچاتے ہیں. رسول اللہ علیہ قرآن حکیم نے کیسے دونوں باتوں کو ملایا، خرچ کرو برباد نہ کرو اپنے آپ کو، صدقہ دینے سے، خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی بہت ساری مدد. رسول اللہ علیہ السلام نے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، اور ایک موقع پر آپ نے قسم اٹھائی، اللہ کی قسم کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مصیبت صدقے کو پھلانگ کر تمہارے پاس آ جائے. یعنی تم نے صدقہ کر دیا ہوا ہے تو ٹکراؤ ہو مصیبت کا اور صدقے کا، اور مصیبت پھلانگ کر تمہارے پاس آ رہے، اللہ کی قسم کبھی ایسا نہیں ہوا. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ من لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب.
اور حج اور عمرہ کو نیت کر لینے کے بعد پورا کرو، پھر اگر تم روک لیے جاؤ تو قربانی بھیج دو جو میسر آئے، اور اپنے سروں کو اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی کا جانور اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے. ہاں تم میں سے اگر کوئی شخص بیمار ہو یا اسے سر میں کسی قسم کی تکلیف ہو تو سر منڈانے کا فدیہ روزہ رکھ کر یا صدقہ دے کر قربانی کی صورت میں دے دے. پھر اگر تم امن میں آ جاؤ اور کوئی چاہے کہ حج اور عمرہ ملا کر تمتع کرے تو اس کے لیے بھی جانور کی قربانی دینی ہوگی جو بھی میسر آئے. ہاں اگر کوئی قربانی کا جانور نہیں پاتا تو روزے رکھ کر 3 دن کے لیے حج کے دنوں میں اور 7 روزے تمہیں واپسی پر رکھنے ہوں گے، گویا یہ 10 کی گنتی پوری ہوگی۔ یہ اس کے لیے ہے جو مسجد حرام کے پاس کا رہنے والا نہ ہو اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان رکھو کہ بے شک اللہ سزا دینے میں بہت ہی سخت ہے۔
حج کے احکام شروع ہوئے اس رکوع کی آخری آیت میں بھی اور اگلے رکوع کی پہلی آیتوں میں بھی، ترجمہ آپ نے سن لیا، اس سے میں اب مختصر اور سلیس کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلا حکم یہ بیان ہوا کہ ایک بندے نے حج کا احرام باندھ لیا، پھر 100 ایمرجنسیز بندے کو بن جاتی ہیں، نہ جا سکا، احرام باندھنے کے بعد نہ جا سکا، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ احرام سے باہر نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا کرے؟ کسی کے تھرو پیسے بھجوا دے، کوئی حاجی اس کی جگہ پر حرم شریف میں قربانی کر دے، پھر کال کر دے، میں نے تیری طرف سے قربانی کر دی ہے، اب بندہ احرام کی پابندیوں سے باہر آ سکتا ہے، وغیرہ زندگی بھر احرام کی پابندیوں میں رہے گا۔ ایک حکم تو اس آیت میں یہ بیان کیا گیا، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو عذر ایسے بن جاتے ہیں کہ پابندیاں توڑنی پڑ جاتی ہیں، جیسے کہ ایک صحابی کے ساتھ اللہ نے تقدیر یوں غالب کی کہ ان کے سر میں جوئیں پڑ گئیں، اور اتنی زیادہ جوئیں کہ وہ چہرے پر گر رہی تھی، حضور پاس سے گزرے تو دیکھا بڑی مشقت میں ہے، تو اب مار بھی نہیں رہے، کھجلی بھی نہیں کر رہے، بال ٹوٹیں گے وغیرہ وغیرہ، پابندیاں ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے انہیں اس مشقت کی حالت میں دیکھا، تب اللہ کا حکم یہ نازل ہوا کہ اگر سر منڈانا پڑ جائے، جوئیں زیادہ ہو گئی ہیں، یا کوئی بیماری یا کھجلی یا خارش یا چوٹ ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو سر منڈوا دو، پٹی شٹی کروا لو، تو بعد میں پھر اس کا بدلہ دے دینا۔ تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے احرام کی اس پابندی کو توڑنے کا بدلہ ہے، یا تو 6 مسکینوں کو 6 عدد فطرانے جتنے پیسے دے دو، نمبر ایک بات، یا پھر 3 عدد روزے رکھ لو اس غلطی کے نتیجے میں جو آپ سے واقعہ ہوئی، اور یا پھر یہ ہے کہ ایک دم دے دو، قربانی دے دو، قربانی کو دم کہتے ہیں حج کے باب میں، اس کا نام دم ہے۔ ان 3 میں سے کوئی ایک کام کر لو تو وہ جو جرم آپ سے ہوا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اچھا، پھر اگلا حکم یہ ہوا کہ جو لوگ صرف حج کرنے جاتے ہیں وہ صرف حج کر کے واپس آ جائیں، عمرہ 7 اگر نہ کریں تو ان کے ذمے کوئی حکم لازم نہیں، جو حج کے احکام ہیں وہی ہیں۔ اگر ایک ہی سفر میں کسی نے 2 باتیں ملا لی، حج بھی کرنا چاہا، عمرہ بھی کرنا چاہا، بصورت قران نہیں، یہ بس میں نے لفظ بول دیا، بصورت قران نہیں، ایک ہی سفر میں 2 کام اکٹھے کر لیے، حج بھی اور عمرہ بھی، رب کائنات نے کہا تم نے فائدہ اٹھایا ہے، ایک ہی سفر میں دوہرا فائدہ اٹھایا ہے، شکرانہ ادا کرو۔ مولا کیا کریں؟ فرمایا قربانی ذبح کرو۔ یہ سزا نہیں، یہ شکرانے کے طور پر قربانی۔ اس لیے حجاج کرام وہاں جو قربانی کرتے ہیں وہ قربانی حج کے بدلے والی ہوتی ہے، نتیجے والی، وہ جو ادھر کرتے ہیں پاکستان میں رہ کر تو وہ قربانی یہ نہیں ہوتی، اور حاجی نے بس وہی کرنی ہوتی ہے، پھر ادھر والی نہیں کرنی ہوتی۔ ہر سال یہ سوالات پہنچتے ہیں کہ حاجی صاحب ابا جی ادھر قربانی کریں گے تو ادھر بھی کریں گے؟ بھائی نہیں، ان پر بس وہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، ادھر پھر ان کے نام کی قربانی فرض نہیں، کوئی کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اجر تو اس کا ضرور عطا فرمائے گا۔ بعض اوقات بندہ غریب ہے، بڑی مشکل سے پیسے جوڑ کر گیا، کسی نے اسے حج کرایا، اس نے ایک ہی سفر میں 2 کام کر لیے، عمرہ بھی اور حج بھی، حکم تو یہ تھا قربانی دو بھائی، شکرانہ ادا کرو۔ وہ کہتا ہے مولا غریب آدمی، پیسے ہی نہیں ہے، کہاں سے دوں، پہلے کسی نے بھیجا ہے مجھے، پیسے میں کہاں سے لاؤں قربانی کے؟ اللہ پاک نے اس کا حکم بیان کیا، ایسا کر، حج کا احرام باندھنے سے پہلے 8-9 ذوالحج سے پہلے 3 روزے رکھ لے، اور جب تو فارغ ہو جائے گا حج کر کے تو 7 روزے بعد میں رکھ لینا، 10 روزے رکھ لے، یہ 10 روزے تیری قربانی کا بدلہ بنا دوں گا۔ یہ سارے احکام اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر بیان فرمائے۔ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔
حج کے مہینے جانے پہچانے ہیں، تو جو شخص ان میں حج کی نیت بنا لے تو اس کے بعد وہ خوب لزوم برتتے ہوئے عورتوں کی طرف رغبت بالکل بھی نہ کرے، اور نہ کوئی گناہ کی بات کرے، اور نہ ہی حج میں لڑائی جھگڑا کرے، اور تم جو بھی بلائی کرو اللہ اسے جانتا ہوتا ہے، اور زاد راہ اکٹھا کیا کرو، بہترین زاد راہ تو تقویٰ ہے، اور اے ارباب دانش تمہیں مجھ ہی سے ڈرتے رہنا چاہیے۔
حج کے اندر کچھ اور باتیں، احرام جب بندہ باندھ لیتا ہے حج کا، کچھ اور باتیں منع ہیں۔ حج کے دنوں میں اگر بیوی بھی ساتھ ہے تو بڑی احتیاط سے رہنا ہوگا، یعنی وہ انتہا والا کام تو کرنا ہی نہیں ہے، جو اس کے مبادیات ہوتے ہیں اس سے بھی روک دیا گیا، کچھ باتیں بھی ایسی نہیں کرنی جس سے انسان کی توجہ جو ہے وہ حقوق زوجیت کی طرف چلی جائے۔ بڑی محتاط وہ سفر کے احالات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، اور خاص کر کے جب 2-3-4 بندے مل کر حج کرنے کے اکٹھے جاتے ہیں، شیطان ضرور خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لڑائی کرواتا ہے۔ اسپیشل کہا گیا لڑائی نہ کرنا، اسپیشل اللہ پاک نے کہا کہ یہاں چونکہ لڑائی ہو سکتی ہے لڑائی نہ کرنا. تو یہ حج کے لیے تین احکام اللہ تعالیٰ نے اور ارشاد فرمائی. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروه کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین.
نہیں ہوگا تم پر کوئی گناہ اگر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو پھر جب تمہاری واپسی ہو عرفات سے تو ذکر کرو اللہ کا مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس, اور اس کی یاد ویسی ہی کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے, اور اس ہدایت سے پہلے یقیناً تم بھی انہی میں سے تھے جو راہ حق سے بھٹک جانے والے ہوتے ہیں.
تین احکام بڑے بڑے بیان کیے گئے. میدان عرفات سے پلٹنے پر حاجیوں کو پتہ ہے کہ مزدلفہ میں رات گزارنی ہوتی ہے, یہ اللہ پاک کا حکم ہے, مزدلفہ میں رات گزارا کرو اور وہاں رک کر اللہ کا ذکر کیا کرو, یہ حکم ثابت ہوا. اور دوسری بات, قریش لوگ کہتے ہیں ہم قریش ہیں, ہم سید سادات لوگ ہیں, سادات یہ حضور کی اولاد والے نہیں, یعنی ہم سردار لوگ ہیں, ہم وہاں کیوں جائیں جہاں باقی لوگ جاتے ہیں, وہ عرفات جاتے تو راستے ہی سے پلٹ آتے, ہم بادشاہ لوگ ہیں سردار لوگ ہیں, ہم تو اس طرح نہیں کر سکتے, ہمارے حکام اور ہونے چاہیے, جیسے سعودی شہزادے ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر طواف کرتے ہیں, اللہ ان کا بھلا کرے. یہ کسی زمانے میں ہوا تھا تو مجھے پھر اطلاع ہوئی باقاعدہ. تو بھائی احکام میں تو اب سنو, مولا کائنات نے انہیں کہا کہ جہاں سے باقی لوگ جا کر پلٹتے ہیں تم بھی ادھر جایا کرو. یہ کیا بات ہے کہ بھائی تم راستے ہی سے پلٹ آیا کرو, ایسے حج نہیں ہوگا. عرفات جانا حج میں یہ ضروری ٹھہرا. پھر حکم ہوا کہ جب حج سے فارغ ہو جاؤ تو واذکروہ ہو, پھر اللہ کا ذکر کرو, پھر اللہ کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے. تو یہ حکم آئندہ آ رہا ہے, یہ حکم آئندہ اگلی آیت میں آ رہا ہے. میں پہلے کچھ حصہ یہاں کچھ آگے بیان کر دیتا ہوں. شریعت میں حکم یہ ہے کہ حج سے فارغ ہو کر اللہ کا ذکر کرو, حج سے فارغ ہو کر اللہ کا ذکر کرو. شریعت میں جاننا چاہیے عبادت کا دوسرا نام بندے کا اللہ سے رابطہ ہے. چونکہ میں نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے الفاظ میں سمپل سمپل احکام بیان کروں, عبادت اللہ سے رابطے کا دوسرا نام ہے. شریعت چاہتی ہے کہ بندہ مسلسل کسی نہ کسی انداز میں اللہ سے رابطے میں رہے. لہذا بہت سارے احکام میں آپ پاؤ گے ایک عبادت کے بعد دوسری کو رسول اللہ علیہ السلام نے کیسے خاموشی سے جوڑا ہوا, خاموشی سے پتہ بھی نہیں چلنے دیا. مثلا روزے کی بات کرتے ہیں, سحری کی عبادت ہے سادی فجر کی نماز, اچھا افطاری کی یہ بھی عبادت ہے, اطاعت ہے رسول اللہ کی ساتھی مغرب کی نماز, اچھا جی حج کیا چلو نماز پڑھی تو ساتھ ہی کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, وہ فارغ ہوئے تو ساتھ ہی کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, حج کیا تو کہا اللہ کا ذکر کرو ساتھ ہی. یعنی مذہب یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی انداز میں بندہ کم یا زیادہ اپنے درجے میں رہتے ہوئے اللہ سے رابطہ لازمی رکھے, اور عبادت کے بغیر رابطہ بنتا نہیں. اب مولا کائنات نے تیسرے سپارے میں اس خوبصورت بات کو ان الفاظ میں سمو دیا, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, ایک عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو اگلی میں کچھ نہ کچھ شروع کر دو. سب سے آسان ترین عبادت اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے, نماز کے بعد ذکر کرو, حج کے بعد ذکر کرو, درود و سلام پڑھتے رہو, دل میں زبان تھک گئی ہے تو دل میں خاموش اللہ اللہ جیسے صوفیہ کرواتے ہیں خاموش ذکر. تو کسی نہ کسی میں اللہ انداز میں اللہ سے رابطہ برقرار رکھنا, مذہب اس بات کا بہت حساس طریقے سے بندے کا شعور بیدار کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ.
جب تم ارکان حج پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا تذکرہ بڑی رغبت سے کرتے ہو, بلکہ ذکر تو اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہونا چاہیے. پھر لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں پروردگار ہمارے دے ہمیں دنیا ہی میں, اور نہیں ہوگا ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ.
دو باتیں, عرب لوگ زمانہ جاہلیت میں حج کرنے کے بعد گپے لگایا کرتے تھے, اور بابا اور ایسا کرنے انہیں سان, میرے ابا جی ایسے کرتے ہوتے تھے, ہمارے پردادا جی ایسے, ان کی جو زندگی کی وہ ان کی نظر میں اچھائیاں ہوتی بیان کیا کرتے تھے. رب کائنات نے کہا حج کر کے فارغ ہوئے ہو اپنے باپ دادا کو چھوڑو اللہ کا ذکر کرو, بنیادی بات یہ تھی. اور پھر خاص کر کے سنو میرے دوست, اللہ سے مانگنا ہو تو خوب مانگو, جملہ میرا محفوظ کرو, اللہ سے مانگنا ہو تو خوب مانگو. خوب یہ ہے کہ مولا دنیا بھی ہمیں خوب نصیب فرما, آخرت بھی خوب نصیب فرما. مولا کائنات نے دو تصویریں سامنے لائیں, پر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا دے نا, تو اللہ انہیں دنیا دے دیتا ہے پر آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہوتا, انہوں نے آخرت طلب ہی کب کی تھی. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ دنیا بھی خوب عطا فرما اور آخرت بھی خوب عطا فرما اور ہمیں دوزخ سے بھی بچا. بولے کائنات کا یہ بندہ ٹھیک ہے, جو ہم سے مانگے تو خوب خوب مانگیں گے, تھوڑا نہ مانگے, دنیا مانگی تو تھوڑی شے مانگی نا, دنیا بھی دے آخرت بھی دے دوزخ سے بچا یعنی جنت بھی دے. تو رب کائنات نے کہا یہ بندے جو ہے یہ پرفیکٹ بندے ہیں, اللہ سے جب بھی مانگو تو خوب مانگو. ایک صحابی کو حضور پاک علیہ السلام نے سنا, وہ دعا کر رہا ہے اے اللہ مجھے یہ دے, اے اللہ مجھے یہ دے, اے اللہ مجھے یہ دے. تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے نہ کہے, وہ اصل میں امامت کروا رہے تھے, جو باقی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی تو مانگو نا کہ اے اللہ ہم سب کو یہ دے, اے اللہ ہم سب کو یہ دے, اے اللہ ہم سب کو یہ دے. تو دعاؤں کے اندر بھی مانگنا ہے تو خوب مانگو اللہ تعالیٰ سے. میرا ایک دوست فوت ہو گیا, اللہ اسے جنت نصیب فرمائے, متقی قسم کا نوجوان تھا. وہ مذاق کرتے ہوئے کہتا ہوتا تھا حافظ صاحب, مجھے حافظ صاحب کہتا تھا, حافظ صاحب میرا دل کرتا ہے میں کروڑوں روپیہ زکات ادا کروں. میں نے کہا بابر بڑا تیز آدمی ہے تو, کروڑوں تبھی دے گا نا کہ اربوں تیرے پاس ہوں گے. تو کہتا صحیح پہنچے ہو, مجھے کہتا صحیح پہنچے ہو. میں کہتا ہوں کروڑوں روپیہ زکات ادا کروں, اربوں ہوں گے تو کروڑوں ادا کروں گا. تو اللہ سے خوب مانگو, اور کچھ نہیں تو قیامت کو تو اس خوب مانگنے کا نتیجہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا. اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب,
ایسے لوگوں کو حصہ ضرور ملے گا اس سے جو انہوں نے کمایا, اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے.
واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ لمن اتقا واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون.
اور ذکر کرتے رہو اللہ کا ان خاص ایام میں جو معین اور مقرر ہیں, پھر جس نے جلدی کی دو ہی دنوں میں تو اس پر کوئی گناہ نہیں, اور جس نے تاخیر کر دی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں, اس لیے کہ جس نے تقویٰ کیا, اور تقویٰ بھی اللہ کے لیے کرو, اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف اٹھائے جاؤ.
دو طرح کے احکام بیان کیے گئے, ایک تو جب منا جاتے ہو تو پھر عرفات جاتے ہو تو پھر مزدلفہ جاتے ہو, یا جو پانچ دن بنتے ہیں خوب اللہ کا ذکر کرو. ایک تو حج کی ایام میں لوگوں کو کہا گیا, دوسرا قربانی کا زمانہ آتا ہے تو ہم 9 ذوالحج سے لے کر تو 13 ذوالحج کی اثر تک ہم وہ مخصوص کلمات پڑھتے ہیں. جو بھی بندہ نماز جماعت سے ادا کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, ایک حکم یہاں سے یہ بیان کیا گیا ان مخصوص گنے چنے ایام میں اللہ کا ذکر کیا کرو. تو تیسرا حکم یہ بیان کیا گیا کہ منا میں ہم چلے گئے تو پھر 10 ذوالحج کو بھی وہاں رہے, 11 کو بھی رہے, 12 کو بھی رہے. اللہ پاک نے کہا اگر 12 کا ایک کنکر مار کر واپس آنا چاہو تو تمہیں رخصت ہے, اور اگر 12 کی رات بھی وہاں رہو اور 13ویں دن 13 ذوالحج کو کنکر مار کر آؤ. سبحان اللہ, بہت اچھی بات ہے, یعنی یہ اس بات میں حاجی صاحب کو اختیار دے دیا گیا, چاہو تو 12ویں کے کنکر مار کر واپس آ جاؤ اور چاہو تو 13ویں کے کنکر بھی مار سکتے ہو. یہ تو بہت اچھی بات ہے, لیمان تقوا, یہ تو تقوی دار لوگوں کا کام ہے. الغرض مستحب عمل ہے, کوئی رکنا چاہے تو پھر رک سکتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ.
اور لوگوں میں سے ایسا شخص بھی ہوگا جس کی گفتگو تجھے دنیاوی زندگی میں بڑے تعجب میں ڈال دے گی, اور وہ اللہ کو گواہ بناتا رہے گا اس پر جو اس کے دل میں ہوگا, حالانکہ وہ ڈھیٹ جھگڑالو ہوگا.
وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ.
اور جب وہ اختیار پائے گا, سر توڑ کوشش کرے گا کہ زمین میں وہ فساد بپا کر دے, اور کھیتوں کو اور نسل انسانی کو تباہ کر دے, اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا.
ایک منافق تھا, اس کا نام تھا اخنس, اخنس منافق تھا. اس کی تصویر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ کر ایمان والوں کو سمجھایا, رسول اللہ کے پاس آتا تو میٹھی میٹھی مکھن والی باتیں کرتا اور چکنی چکنی باتیں کرتا, اور باتیں کرتے تھکتا نہ, لگتا کہ پکا غلام ہے, پوری یقین دہانیاں تسلیاں, اللہ کی قسم سرکار تھوڑے نال اتنی اتنی باتیں کرتا. رب کائنات کا اندر سے بڑا بےمان ہے, الد الخصام ہے, الد الخصام ہے. اور جب یہ اچھا, پھر جب حضور کی محفل سے اٹھ کر آتا, جہاں جہاں سے گزرتا مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا, جانور ہوتا تو اسے بگا کر لے جاتا, قتل کر دیتا, کھیتیاں اجاڑ دیتا. یہ تصویر رب کائنات نے ارشاد فرمائی. مفسرین نے کہا جاننا چاہیے جو متقی بندہ ہوتا ہے نا, ٹو دی پوائنٹ بندہ, وہ زیادہ باتیں کرتا ہی نہیں ہے. اور جو بندہ تمہاری زندگی میں جب تم سے ملے تو ہزار ہزار باتیں, ہزاروں شہد اور مکھن کے ساتھ لپٹی ہوئی باتیں کرے نا, ڈر کر رہنا اس سے, بچ کر رہنا اس سے. اکثر ایسا ہوتا ہے, میں ہمیشہ چلو نہیں کہتا, کچھ نیک لوگ بھی ہوتے ہوں گے, اکثر ایسا ہوتا ہے جو زیادہ باتیں کر کے تمہیں پورا ڈالتا ہے نا, وہ اندر سے بڑا, قرآن پاک نے کہا الد الخصام, وہ اندر سے جڑیں کاٹنے والا ہوتا ہے. آپ لوگ ان باتوں کو اپنے الفاظ میں تعبیر کرتے ہو, قرآن پاک دانائی دیتا ہے, دنیا میں رہو تو کیسے رہو, کیسے اچھے اور برے کو پہچانو. ایک پہچان یہ بیان کی جو تمہیں باتوں میں پورا رکھے,
اللہ وہ سمجھا وہ اندر سے بندہ ٹھیک نہیں ہے، جو اندر سے ٹھیک ہوتا ہے وہ زیادہ باتیں کرتا ہی نہیں ہے، اسے پتا کہ مجھے چاپلوسی کرنے سے فائدہ ہی کیا ہے، وہ اتنی بات کرتا ہے جتنی ہوتی ہے، زیادہ کام باتیں کرنے سے وہ احتیاط کرتا ہے۔ یہ دانائی سیکھو دنیا جینے کی، ماحول میں جینے کی۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔
جب اس سے کہا جاتا کہ ڈر اللہ سے، تو عزت کا گھمنڈ اسے گناہ میں گرفتار کر لیتا، تو ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے اور رہنے کے لیے وہ بڑا تکلیف دہ۔
اسی کی کہانی، اور پھر جب اسے کہا جاتا نا، وہ بےمان کیا کرتا ہے، باتیں کیا کرتا ہے اور کام کیا کرتا ہے، اسے تکلیف ہوتی۔ اچھا مجھے برا کہا گیا، باتوں میں پورا ڈالتا تھا، جب اس کے کرتوتوں پر اسے سمجھایا جاتا تو کہتا اچھا میں ایسا ہوں، اچھا میری باتوں سے تو یہ محسوس نہیں ہوا کہ بہت اچھا آدمی ہوں، ہے تو باتوں ہی باتوں میں وہ اچھا بن کر کرنے کی بننے کی کوشش کرتا، کردار میں نہیں، عمل میں نہیں۔ جب اسے سمجھایا جاتا ہے، یہ اس کی پہچان، یہ اس بندے کی پہچان جو باتونی ہے پر اندر سے وہ دشمن ہے، اس کی پہچان یہ ہے۔ جب اسے سمجھاؤ گے اور یار بس کریا کر رہے، زیادہ مکھن نہ لایا کر، جب اس کو سمجھاؤ گے آگے سے غصے ہو جائے گا، آگے سے غصے ہو جائے گا، او تم نے مجھے ایسا سمجھا ہوا ہے۔ یہ قرآن پاک نے تصویر بیان کر دی۔ میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے آئندہ یہ بہت کافی اور شافی ہے۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ۔
اور اہل محبت میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس نے اپنی جان ہی بیچ رکھی ہوتی ہے اس تلاش میں کہ اللہ راضی ہو جائے،
اللہ
اور اللہ اپنے بندوں پر بے حد مہربان۔
سبحان اللہ، صہیب ابن سنان، عمر رسیدہ صحابی، سب مکہ چھوڑ کر مدینہ جا چکے، یہ ابھی تک ہیں، کسی وجہ سے رہے ہوئے تھے، اندر سے عشق کی آگ نے انہیں بھڑکایا ہوا ہے، تو آج بس آج میں جاؤں گا، ضرور جاؤں گا۔ اپنا رخت سفر باندھا، مدینہ کے لیے حضور کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ کافروں کو پتا چل گیا صہیب جا رہا ہے، لالچ کے مارے پیچھے بھاگے اور کہا کہ ایسے تو انہیں جانے دیں گے؟ کہا رو کیوں رہے ہو؟ تو باتیں بڑی، کہا تمہیں پتا ہے میں بڑا شاہزور تیر انداز ہوں، تلوار پکڑوں تو میرے کوئی قریب نہیں آ سکتا، تم میری تاریخ جانتے ہو۔ پہلے ڈانٹا شانٹا، پھر محبت نے اندر سے ایک خاموش آواز دی، کہا چھوڑو لڑائی شڑائی چھوڑو، دسو کوئی مال شال دھیان ہے؟ میرا مال شال لے لو، مجھے جانے دو، میرے محبوب آقا کے پاس جانے دو، مت روکو ہے مجھے۔ کافر بھوکا دولت کا، کہنے کا ٹھیک ہے مال پر سودا، کہا جی فلانی فلانی جگہ میرا مال دبا ہوا ہے، جاؤ جا کر لے لو اور مجھے جانے دو۔ کافر مال لینے چلے گئے، صہیب مدینہ کی طرف چلے گئے۔ ایک روایت کے الفاظ جو میں نے اپنے استاد گرامی سے پڑھے، وہ یہ ہے کہ جب حضرت صہیب مدینہ جا رہے تھے، آگے سے ابو بکر آ رہے تھے، آتے کہا صہیب مبارک ہوئے، کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے تیرا سودا قبول کر لیا ہے۔ یعنی رسول اللہ علیہ السلام جیسے مدینہ بیٹھ کر اپنے عاشق کا حال دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے یہ آیت نازل کر دی ہوئی ہے، کچھ ترجمہ اب سنو، ترجمہ بڑا مزہ آئے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، اور اہل محبت میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے، اہل محبت میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس نے اپنی جان ہی بیچ رکھی ہوتی ہے۔ وہ پیسے لے لو سارے میرے، مجھے میرے آقا کے پاس جانے دو، جس نے اپنی جان بیچ رکھی ہوتی ہے اس تلاش میں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے بھی ان کے پہنچنے سے پہلے جبریل کو بھیجا، بتا دو ہم راضی ہو گئے ہیں، یہ سودا کر کے آئے ہو نا جو ہمارے لیے، ہم راضی ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔
اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ کھل کر تمہاری دشمنی پر ہے۔
کل بھی یہ بات آئی تھی کہ آدھا اسلام لیا آدھا چھوڑ دیا، جہاں سوکھا لگا لے لیا، جہاں مشکل بنی چھوڑ دیا۔ یہ بنائی، نماز بھی پڑھو، روزے بھی رکھو، حج بھی دو، زکات بھی دو، حرام سے بچو، سود سے بچو، جوئے سے بچو، گالی سے بچو، غیبت سے بچو، حسد سے بچو، یعنی ساری ہی باتیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے ایمان کو پسند کرتا ہے۔ 2000 بہام میں سے تقریباً کافی سارے مسلمان ایسے ہیں، ان کی زندگی میں نماز ہے تو داڑھی نہیں، داڑھی ہے تو نماز نہیں، نماز ہے تو جھوٹ ہے، جھوٹ ہے تو شراب ہے، شراب ہے پتہ نہیں کیا کیا، کچھ ہے کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
فَإِن زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔
اور اگر اس کے بعد تم ڈگمگا گئے باوجود کہ تمہارے پاس روشن اور واضح ہدایات آ چکی ہیں، تو جان رکھو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔
هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔
وہ انتظار نہیں کر رہے بجز اس کے کہ آ لے ان کو عذاب الہی گھنے بادلوں کے سائے میں، اور فرشتے اور معاملہ کا فیصلہ ہی کر دیا جائے، اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا لوٹنا۔
سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب۔
پوچھ دیکھو اولاد یعقوب سے ہم نے انہیں کتنی ہی روشن نشانیاں دیں، اور ایسا شخص جو بدل ڈالتا ہے اللہ کی نعمت کو اس کے آنے کے بعد، تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔
سوین للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔
آراستہ کر دی گئی کافر لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی، اور وہ ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا قیامت کے دن ان سے بہت بلند ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حد بے حساب۔
نمازیوں، متقیوں، پرہیزگاروں، بیبیوں، پیاریوں، او آپ کو ایک کہانی بتاؤں۔ رب کائنات نے کہا ایک کافر کی زندگی ہے، ایک مسلمان کی زندگی ہے۔ زینا للذین کفروا، کافر کی زندگی دنیا میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی بنسبت بڑی زیادہ رنگین ہوتی ہے، مزین ہوتی ہے، مزیدار ہوتی ہے، ہر گناہ اس میں، ہر دنیاوی راحت اس میں، مومن بندہ بنسبت ان کے ذرا کم ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے، مولا وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ یہ ہے کہ ہم نے مومن کا سرمایہ آخرت میں سنبھالا ہوا ہے۔ دنیا میں اتنا ہم دے دیتے ہیں جس سے اس کی زندگی سہنی چل جائے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ آخرت میں کہیں مار نہ کھائے، اس کی نیکیوں کا بدلہ ہم نے ادھر سنبھالا ہوتا ہے۔ والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، ان کے پاس تو یہ کچھ ہے نا، جب یہ دونوں اللہ کے پاس قیامت کو پہنچیں گے تو رب کائنات نے کہا کہ مسلمان کو جو ملے گا وہ ایسے ہوگا کہ فوقهم، وہ بڑی اونچائیوں پر ہے مسلمان، اور کافر بہت نیچے پستی اور ذلت میں نظر آئیں گے۔ اس لیے حضور نے اعلان کر دیا، صاف صاف اعلان کر دیا، الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافروں کے لیے جنت ہے۔ یہاں بس جیسے تیسے گزارا چلا لو تو بس اللہ تمہیں جنت نصیب فرمائے گا، جنت میں پھر سب کچھ وہ ہوگا جو تم چاہو گے، جو تمہاری چاہت ہو سکتی ہے ہم نے وہ سارا تمہارے لیے رکھا ہوا ہے۔ زندگیاں تو کافی ساری کٹ گئی ہیں، کافی کٹ گئی ہیں، مجھ جیسے بندے کی 39 سال کٹ گئی، 40 میں داخل ہونے والا ہوں، آپ میں سے کوئی 40, 45, 50، آپ میرا خیال ہے کہ وہ رخت سفر باندھنا چاہیے۔ مسلمان تو ہر لحظہ تیار ہوتا ہے، کچھ تیاری کرنی چاہیے کہ اے میرے اللہ ٹھیک ہے، اب جیسا یہاں تھا، جہاں جیسا ہو گیا سو ہو گیا، مہربانی فرما یہاں بھی۔ واہ کتنا سونا بیان ہے، کتنا سونا بیان ہے، کہو نا مولا ادھر بھی خوب دے تو ادھر بھی خوب دے، چلو ادھر اتنا تو ہم دیں گے ہی نا جس سے تمہارا گزارا چل جائے، اتنا تو ہم دے ہی دیں گے۔ کافروں کی زندگی دیکھ کر کے تو اتنے اندر سے مرعوب نہ ہوا کرو، کتنے مسلمانوں کو میں نے دیکھا، اب میں کن الفاظ سے یہ بات بیان کروں کہ وہ کافروں کی خوبصورت زندگی دیکھ کر کے جب انگلینڈ جاتے ہیں، جرمنی جاتے ہیں، جاپان جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، تو بہت سارے کپڑے انہی کے پہن لیتے ہیں، زندگی گزارنے کے بہت سارے کپڑے انہی کے پہن لیتے ہیں، ویسا بننا چاہتے ہیں، نماز ان کی وجود سے گئی۔ مجھے ایک بندے نے خود کہا، میرا ماما جی اس کی عمر 57 سال ہو گئی ہے لیکن اسے ابھی تک سیدھا کلمہ نہیں آتا، زندگی اس کی باہر گزری ہے۔ میرے بھائی کیا فائدہ ہوا، اب آخر کار تو مر ہی جانا، بڑے بڑے بادشاہ مر گئے، اتنا کچھ تو ساتھ لے لو کہ قبر میں جاؤ تو پہلی رات تو آسان گزرے، پہلی رات تو آسان گزرے میرے دوستو، یقین جانو جس کی پہلی رات آسان ہوگی باقی بھی آسان ہی ہوگی، پہلی اسی کی آسان ہوگی جو جواب دے گا، تو قبر کی پہلی رات تو آسان، اتنا کچھ ساتھ سامان لے لو کہ جاتے کچھ نہ کچھ گزارا ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق ليحكم بین الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقیم۔
سارے لوگ ایک ہی امت تھے، پھر مبعوث فرمایا اللہ نے انبیاء کو خوشخبری سنانے والے اور عواقب امور سے آگاہ کرنے والے، اور نازل کیا ان کے ساتھ کتاب کو سچ ہی سچ، تاکہ وہ فیصلہ فرمایا کریں لوگوں کے درمیان ان میں جس میں وہ اختلاف میں پڑ گئے، اور کتاب میں کس نے اختلاف کرنا تھا سوائے ان لوگوں کے جو کتاب دیے گئے۔ اس کے بعد ان کے پاس روشن تعلیمات آئیں، اصل میں تو ان کی آپس میں ہی ہٹ درمیاں تھی، پھر ہدایت فرما دی اللہ نے ایمان والوں کو حق کی اپنے خاص اذن سے، ان امور کی جن میں دوسرے اختلاف کر رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔
ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔
کہ تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تمہیں وہ کچھ پیش نہیں آیا جیسا کہ تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو پیش آیا تھا، پہنچی ان کو تنگ دستی اور طرح طرح کی تکلیفیں، انہیں ہلا کر رکھ دیا گیا، یہاں تک کہ عرض کرنے لگے رسول اور ان کے ساتھی جو ایمان لائے تھے، جانے کون سا وقت ہوگا کہ نصرت الہی یاوری فرمائے گی،
اللہ
تم رکھو کہ اللہ کی مدد اللہ یقیناً اللہ قریب ہوتی ہے۔
اسی بات کو رب کائنات نے ایک مقام پر کہا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ کلمہ پڑھیں گے بس جائیں گے جنت میں، انہیں آزماؤں گا نہیں میں، کیا لوگ اس خیال میں ہیں، آزماؤں گا اور ایسا شدید آزماؤں گا انہیں ان کے ایمان میں، کہ الفاظ سنو، پہلے نبیوں پر اور امتیوں پر آزمائش اتنی شدید ہوئی، زلزلو، ان کے جسموں میں جیسے زلزلہ آ گیا، یہاں تک کہہ اٹھے کہ اے اللہ وہ لحظہ کب آئے گا کہ تو ہماری مدد فرمائے گا، انہیں تو ہلا کر رکھ دیا گیا، اور تم کیا اس چکر میں ہو کہ تمہیں آسانی سے جنت مل جائے گی، جنت ملنی ہے پر آسانی سے نہیں، یہاں کبھی کربلا سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بڑی بہت بڑی تصویر میں نے سامنے رکھ دی ہے، یہاں سرکار دوارا میں تو طائف کے حالات دیکھ لو، یہاں پھر اس کے بعد آ جاؤ تو کربلا کے حالات دیکھ لو، تو یہ ہر دور کے مسلمان، میرے حضور نے فیصلہ کر دیا، جو میرے جتنا قریب ہوگا اس کی آزمائشیں اتنی زیادہ ہوں گی۔ میرے حضور یہ تو بتائیں آزمائشیں آتی کیوں ہیں، میں جس کی آزمائشیں جتنی زیادہ ہوں گی جنت میں وہ اس کے درجے اتنے زیادہ ہوں گے، تو ادھر بھی وہ اتنے ہی میرے قریب ہوگا، بھائی حضور کا تو سب سے اونچا درجہ ہے، تو پھر جس کے درجے زیادہ ہوں گے وہ ادھر بھی اتنا ہی میرے قریب ہوا، تو پھر بس یہ پی جاؤ جو دنیا کے معاملات ہیں، پی جاؤ تو ادھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں میرے پھر قریب کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فان اللہ به علیم۔
پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا چیز وہ خرچ کریں، فرماتے ہیں آپ کہ جو مال بھی تم خرچ کرنا چاہو تو وہ حق ہے ماں باپ کا اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا، اور تم جو بھی نیکی کرتے ہو یقیناً اللہ اس کا خوب علم رکھنے والا ہوتا ہے۔
دو باتیں پوچھی گئیں، اللہ تعالی حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم کیا خرچ کریں، میرے حضور نے پہلا جواب قرآن کے الفاظ میں یوں دیا، من خیر، توجہ توجہ، جب بھی خرچ کرو حلال خرچ کرو، من خیر، جو حلال ہے وہ خرچ کرو، حرام کا ثواب نہیں الٹا وبال ہے، جو خرچ کرو حلال خرچ کرو۔ پھر کہا خرچ کرنے کے بعد، نوجوانوں سنو غور سے، سب مرد غور کے ساتھ سنو، اللہ تمہارا بھلا کرے، خرچ کرو تو شروع کہاں سے کرو، کہا والدین کو کھلاؤ، جو قریبی رشتہ دار ہیں بیوی بچے انہیں کھلاؤ، اس کے بعد جو یتیم مسکین باہر والے ہیں انہیں کھلاؤ، پھر اگر کوئی مسافر مل جائے تو اسے کھلاؤ، پہلے گھر پیسہ خرچ کیا کرو، اپنے والدین کو کھلایا کرو، سب سے پہلے بیوی بچے ہونے کے باوجود قرآن نے کہا والوالدین، پہلے ماں پیو کو کھلاؤ، کاش کے ہمارے نوجوان سمجھ جائیں اور قیامت کی نشانی بننے سے بچ جائیں۔ حضور نے فرمایا تھا بیویوں کی وجہ سے ماؤں کو ہٹا دیا جائے گا، دوستوں کی وجہ سے باپوں کو پیچھے کر دیا جائے گا، اے اللہ میرے ان نوجوانوں کو اپنی ماں اور باپ کی قدر دے دے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ ماں اور باپ یا گوشت کا وہ ہڈیوں اور گوشت کا پنجر نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت کا خزانہ ہے اور اللہ کی رحمت کی گٹھڑی ہے جو 24 گھنٹے ان کے گھر پڑی ہوئی ہے۔ ترتیب یاد رکھو، ترتیب۔ ایک بندے کے بارے میں مجھے علم میں آیا کہ اس کو نا اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو اس سے ہمدردی بڑی پیدا ہوتی ہے، مانا یہ تھا اوروں کی عورتوں کو کھلاتا رہتا ہے اور اس کے گھر کی بیوی سخت پریشان، رام صاحب سمجھاؤ اسے، میں اس کی بیوی ہوں تو مجھے دیتا نہیں اوروں کو دیتا رہتا ہے، نہ غلط بات ہے، نظریں بچاؤ اپنی، کھینچو اپنی آپ کو، پہلے اپنی بیویوں کے حق ادا کرو، پہلے والدین کو نبھاؤ، پہلے اس کے بعد بچے تو رشتہ داروں کو نبھاؤ، پھر اگر کھلے خزانے ہیں تو جس کو مرضی دیتے رہو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ بیوی بچے گھر میں اپنے حقوق کے لیے بلکتے رہیں، ماں باپ دوائی کے لیے ترستے رہیں اور تمہارے خزانوں کے منہ سب بولو تو لڑکیوں کے لیے کھلے رہیں۔ میں غلط نہیں کہتا، میں جو جملہ میں نے پایا وہی ہے، میں عشق مشوقیاں کرتے پھرو، لڑکیوں کے پیرنٹس کرواتے پھرو اور ان کے لیے تمہارے خزانوں کے منہ کھلے رہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں نے صاف کھول کر آپ کو بتا دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ آخر میں ریکویسٹ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں سنبھال لے، ہمیں بچا لے، ہمارا پیسہ سارا اپنے گھر والوں کے لیے پہلے، بعد میں پھر، ترتیب رب کائنات نے ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا نیچے بھی حال فل ہو گیا ہے اس لیے مہمان اوپر آ رہے ہیں یا کیا ماجرا ہے؟ جو انتظامی عمر کے لڑکے ہیں اگر مہمانوں کو اوپر جگہ نہیں مل رہی تو سب سے تیسرا حال جو نیچے والا ہے اس میں پہنچائیں، اگر وہ بھی بھر گیا ہے تو پھر اللہ سے خیر کی دعا کریں، اللہ میں اس سے کوئی بڑی جگہ نصیب فرمائے، اللہ اس سے بڑی جگہ نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے اور حال یہ ہے کہ تمہیں وہ سخت ناپسند ہے اور عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو مکروہ جانو اور وہ تمہارے لیے باعث خیر ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ٹوٹ کر چاہو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو اور یہ شان تو اللہ کی ہے کہ وہ جانتا ہے اس کے مقابلہ میں تم نہیں جان سکتے.
خوبصورت بات یاد کر لو, کئی بار ہم سمجھتے ہیں کہ یوں ہوگا تو اچھا ہے, میں یہ کاروبار کرنے لگا مجھے بڑا سا پروفٹ نظر آ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے تمہیں نظر آ رہا ہے, میں تو دیکھ رہا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے تمہارے لیے. اور بعض کا تم کہتے ہو یار اگر میں نے یہ کام کیا نا کوئی سا زندگی کا کام تو یہ خطرناک ہے میں یہ نہیں کروں گا, اللہ کہتا ہے ہمیں تو اس میں بڑی خیر نظر آ رہی ہے. لہذا مولا پھر ہم کیا کریں, کہا ایسا کیا کرو, کہا کرو بابو فاوید امری الی اللہ, مولا میرے سارے کام تیرے ہی حوالے ہیں, جو میرے لیے ٹھیک ہے میری رہنمائی ادھر کر دے. بعض مشائخ صوفیہ یوں دعا کرتے ہیں, مثلا نوجوان کہتے ہیں پیر جی شاہ جی بزرگو بابا جی دعا کرو میں انگلینڈ میں ویزا لگی کچھ ہے, وہ کہتے ہیں اے اللہ جو اس کے لیے بہتر عطا فرما, انہیں مزہ ہی نہیں آتا. وہ کہتے ہیں نہیں آپ یہ کہو کہ اسے انگلینڈ بھیج. وہ کہتے ہیں بچے میں نے تیرے لیے بڑی سونی دعا کر دی ہے, اے اللہ ہم نہیں جانتے کہ اس کا انگلینڈ جانا بہتر ہے کہ یہاں رہنا بہتر ہے. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں پیر جی آپ کو نا کہ انگلینڈ جاوے. تو میرا خیال ہے کہ بڑا خوبصورت مقام ہے قرآن کا, اللہ جو تمہارے لیے کرے گا اچھا ہوگا, تو بس اعتماد بھی تو رکھو نا اللہ کی ذات پر, یقین بھی تو رکھو نا کہ اللہ ہمارے لیے بہتر ہی کرے گا. بعض اوقات واقعی یقین جانو کہ لگتا ہے کہ اب میں کیا کروں گا, میں تو مارا ہی گیا واقعی, پھر لیکن اس میں اللہ کی خاص مہربانی ہوتی ہے. میں اپنی تاریخ کا کوئی ورق دہراتا نہیں کہیں کسی کے دل میں صدمہ نہ آ جائے, صرف اس لیے, ورنہ وہ ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحات ہوتے ہیں کہ ہے میرے اللہ میں کیا کروں یوں لگا, لیکن اس کے پیچھے کہیں خیر چھپی ہوتی ہے.
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں قتال کیسا ہے, آپ فرمائیے اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے بسنے والوں کو وہاں سے نکال دینا تو اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑے گناہ ہیں, اور فساد انگیزی تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے, اور یہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں پھیر دیں تمہارے دین سے اگر ان سے بن پڑے, اور تم میں سے جو شخص بھی اپنے دین سے پھر جائے وہ کفر کی حالت میں مر جائے تو ایسے ہی لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت ہر دو میں اکارت چلے گئے اور وہ دوزخ والے ہیں اور انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے.
اس آیت سے دو اہم باتیں سمجھیں, ایک یہ کہ رب کائنات نے کہا الفتنۃ اکبر من القتل, یہ فتنے ڈالنا یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے. چیک کرو قرآن کے ترازو میں کون ایسا ہے جس کی زبان سے ہمیشہ فتنے ہی نکلتے ہیں, وہ ایسا کر گیا وہ ایسا کر گیا, اس نے تجھے یہ کہہ دیا, یہ ہو گیا, غیبتیں چغلیاں فتنے, ماحول میں آگ لگے بھڑک کے ماحول, یہ مزہ نہیں آ رہا, یہ سکون سا ہے, ایسے لوگ ہوتے ہیں. اگر اس محفل میں کوئی ایسا ہے تو چپ کر کے اللہ سے کہے میرے اللہ فتنہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے تیرے نزدیک, مولا میں فتنہ پرداز نہیں بننا چاہتا. اللہ تعالیٰ سے ڈریں, نہیں بھی ہو تو کہو مولا ہمیشہ ہمیں بچا کے رکھنا, ایک بات یہ. دوسری بات, جو مرتد ہو جاتا ہے, مرتد کسے کہتے ہیں, اسلام میں آیا بندہ اسلام میں آنے کے بعد کسی بھی مذہب میں پلٹ گیا اسے کہتے ہیں مرتد. تو مرتد کے بارے میں قرآن نے کہا یہ پکا دوزخی ہے. حدیث پاک میں جو اس کے احکام آئے, جو بندہ مرتد ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جیسے کہ بندہ اسلام چھوڑ کر مرزائیت میں داخل ہو گیا, عیسائیت میں داخل ہو گیا, یہودیت میں داخل ہو گیا, نیشنلٹی اور گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے جس نے جو بنایا بن گیا, تو اس کے احکام یہ ہیں کہ اس کی بیوی کو فوراً طلاق فارغ, اور تین دن کی مہلت ہے, تین دن کے بعد اسے زندہ رہنے کا چانس بھی ختم. مرتد بندہ تین دن زندہ رہ سکتا ہے, وہ تین دن بھی اس لیے کہ علماء سے ملاقات کراؤ, پتا کراؤ ہوا کیا ہے, اس نے اسلام چھوڑا کیوں ہے, جو اس کے اعتراض آبجیکشنز ہیں ان کا جواب دو, کلیئرٹی کرو, کلیئر ہونے کے بعد مانتا ہے چھوڑ دو, نہیں مانتا قتل کر دو. مرتد اتنا شدید کافر ہوتا ہے اس سے تین دن سے زیادہ اس کی زندگی نہیں ہوتی. کہاں سے ڈھونڈو گے عدالتوں کے اندر قرآن پاک کا حسن, عدالتوں کے اندر قرآن پاک کا حسن کہاں سے ڈھونڈوں گے؟ اتنی سہنی زندگی ہے، میرا دل تو کرتا ہے کہ میں لپک کر ادھر ادھر جاؤں، لیکن آپ چونکہ مجھے ادھر بھی سنتے رہتے ہو اس لیے کچھ گزارے پر ہم اختصار پر ہی گزارا چلا لیتے ہیں. یہ دو خاص باتیں میں نے آپ کی خدمت میں اس آیت سے کہنی تھی. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم.
بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، تو ایسے ہی لوگ امید رکھ سکتے ہیں اللہ کی رحمت کی، اور اللہ بخشنے والا بے حد مہربان ہے.
یہ عنوان کئی بار آئے گا، پہلے ایمان پھر جہاد، پہلے ایمان پھر ہجرت. کوئی بھی عمل بغیر ایمان کے نتیجہ جنت کا نہیں دے سکتا، کوئی بھی عمل صالح بغیر ایمان کے دوزخ سے نہیں بچا سکتا. ایمان کی حفاظت پہلے ہے، ہمیشہ ایمان کی حفاظت کی سوچو، عمل اس کے بعد نمبر دو درجے کی چیز ہے.
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، فرما دیں ان دونوں میں گناہ ہے بہت بڑا، اور کچھ دنیاوی نفع بھی لوگوں کے لیے ممکن ہیں، ہاں ان دونوں کا گناہ ان کے نفع کی نسبت بہت ہی بڑا ہے. اور آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ وہ کیا کچھ خرچ کیا کریں، آپ سمجھائیں انہیں جو ضرورتوں سے بچ جائے. اسی طرح اللہ بیان فرماتا ہے تمہارے لیے آیتیں تاکہ تم غور و فکر کرنے لگ جاؤ.
تین باتیں، شراب حرام ہے، سخت گناہ ہے. حضور نے کہا ام الخبائث ہر گناہ کی جڑ ہے. شراب پینے والا گالیاں بھی نکالتا ہے، قتل بھی کرتا ہے، جھگڑے بھی کرتا ہے، پتہ نہیں کیا 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 کر لیتا ہے. شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے. لگے تو جاننا چاہیے کہ قرآن پاک نے شراب کہا، میرے حضور نے ایسا لفظ بولا کہ پیچھے کچھ چھوڑا ہی نہیں. قال علیہ السلام کل مسکر حرام، میرے حضور نے فرمایا جو شرابی نشہ دے وہ حرام ہے. افیون، چرس، پاؤڈر، ڈرگس، انجیکشنز، ڈائلوشنز، یعنی جو چیزیں بھی، جو چیز نشہ دے، بات ختم. جو چیز بھی نشہ دے میرے سرکار نے اس کو حرام قرار دے دیا. شراب حرام ہے، میسر جوا حرام ہے. دلچسپی بتاؤں، جوے کا عربی میں نام ہے میسر. میسر بنا یسر سے، یسر کا معنی آسان، جوے کا نام ہے آسان. امام اعظم فرماتے ہیں جوے کا نام ہے آسان، میسر یسر، اس لیے کہ مال آتا بھی آسانی سے ہے، جاتا بھی آسانی سے ہے. بیٹھے بیٹھے لاکھوں روپے ایک دم سے آ گیا، محنت نہ کرنی پڑی، تو بیٹھے بیٹھے لاکھوں روپیہ ایک دم سے اجڑ گیا، چلا گیا تو پتہ بھی نہ چلا. آتا بھی آسانی سے ہے، جاتا بھی آسانی سے ہے، اس لیے جوے کا قرآنی نام ہے آسان، میسر یسر. یہ اس سے بڑا یہ دلچسپی آپ کو بتائی. اللہ تعالیٰ لفظوں کا انتخاب، سبحان اللہ کیا لفظوں کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ اکبر. اچھا تو پھر اس میں یہ ارشاد کیا گیا کہ ہاں، پیچھے سوال یہ تھا کہ ہم کیا خرچ کریں. قرآن نے ایک بار یہ سمجھایا کہ حلال خرچ کرو. سوال پھر آیا، پوچھتے ہیں حضور سے کیا خرچ کریں. جواب دیا گیا جو زیادہ ہے نا ضرورتوں سے وہ خرچ کرو. اسی بات کو مزید پختگی کے ساتھ انداز بدل کر سمجھایا گیا، پہلے گھر والوں کی ضرورتیں پوری کرو، بچے تو پھر خرچ کرو. یہ نہ ہو کہ سارا ہی اٹھا کر دے دو. بات سمجھ آئی ہے کہ مذہب مال گھر روکنے سے منع نہیں کرتا، مال کا حق ادا نہ کرو مذہب اس سے منع کرتا ہے. زاہدین کا مقام یہاں بیان نہیں ہوا، وہ حدیثوں میں بیان ہوا. زاہد وہ ہوتا ہے جو آج کا کھا لے اور کل کے لیے بچائے ہی نہ، یہ زاہد ہوتا ہے. اور رب کائنات نے کہا جو ضرورتوں سے زیادہ ہے، تمہاری ضرورت آج بھی ہے، کل بھی ہے، پرسوں بھی ہے. کچھ لوگ مہینے کا اکٹھا راشن ڈالتے ہیں، کہا اپنی ضرورتیں پوری کر لو اس کے بعد. اللہ کہتا ہے میں بھی تم سے تب تقاضا کروں گا زکات دو جبکہ تمہاری ضرورتیں پوری ہو چکیں گی. قربانی تب دو پہلے اپنی ضرورتیں پوری کر لو، فطرانہ تب دو پہلے اپنی ضرورتیں پوری کر لو. ضرورتیں پوری کرنے کے بعد مال بچے، اب زکات ہے، اب فطرانہ ہے، اب قربانی ہے. تو اللہ تعالیٰ پہلے ہماری ضرورتیں پوری کرواتا ہے، تو ہمیں بھی تو پھر چاہیے کہ پہلے اپنی ضرورتیں پوری کریں، پھر اول خیش بعد درویش. یہ کہاں سے مجھے جملہ یاد آ گیا، اول خیش بعد درویش، فارسی کا جملہ ہے. پہلے اپنا آپ، اس کے بعد درویشوں کو دینا. یہ نہ کو سارا اٹھا کر درویشوں کو دے دو، خود پھر اگلے دنوں میں مانگتے رہ جاؤ. یہ خوبصورت یعنی بیلنس زندگی قرآن حکیم نے سمجھائی، بیلنس زندگی.
في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں, فرمائیے ان کی ہر معاملہ میں اصلاح بہت بڑی نیکی ہے, اور اگر انہیں تم اپنے ساتھ ملاؤ تو یاد رکھو وہ بھائی ہیں تمہارے, اور اللہ ہر فساد کرنے والے کو ہر اصلاح کرنے والے سے جدا جانتا ہے, اور اگر اللہ نے چاہا ہوتا تو تم ضرور مشقت میں پڑے ہوتے, یقیناً اللہ غالب حکمت والا ہے.
اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے مجھے اور آپ کو, آج ہمارا سبق کل کی بنسبت اور تیزی سے چل رہا ہے, وہ اس کے لیے پر یہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے مجھے ذرا محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے, اور زیادہ کلیکٹ کرنا پڑتا ہے, تفصیل کو مختصر کرنا پڑتا ہے, لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم رحمت کافی ساری کما لیں گے, اللہ تعالیٰ سے کافی ساری رحمت کما لیں گے انشاءاللہ. آپ کو بتایا اس لیے کہ آپ ذرا مطمئن ہو کر بیٹھو کہ کام ٹھیک جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آیت میں دو باتیں ہم سیکھنے کا اہتمام کریں گے, دو باتیں. پہلی بات یہ کہ یتیموں کے احکام اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, دیکھو جب میرا بھائی فوت ہو رہے اس کے بچے ہیں تو سرپرستی میں کروں گا یا میرا دوسرا بھائی یا تیسرا, تو خاندانوں میں ایسے ہی ہوتا ہے, کوئی ایک فوت ہو رہا ہے اس کے بچوں کی سرپرستی پھر خاندان والے ہی مل کر کرتے ہیں. تو سمجھایا گیا کہ یتیموں کا جو مال ہے اس معاملے میں بڑی احتیاط کرنا. اچھا جی, کیا احتیاط کریں؟ حتی الامکان یہ بچا رہے اور صحیح استعمال ہو. لہذا پہلے یہ تھا کہ جب یہ آیت اتری نا کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ, لا تاکلوا اموال الیتامى ظلما, ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال نہ کھاؤ. وہ ہوتا یہ کہ عربوں کے ہاں یہ تھا کہ بچہ یتیم ہے اس کے لیے ہانڈی روٹی کی طرح ود کر لی, زیادہ کر لی, بچے گا تو ہم کھا جائیں گے. رب کا اعنات دے گا, بھائی یہ کیا کر رہے ہو, یتیموں کا مال کھا رہے ہو, یہ تو اس کا مال جلدی ختم ہو جائے گا. پھر حکم نازل ہوگا کہ ان کے معاملے میں اصلاح کرو. مولا اصلاح کیسے کریں؟ کہا مخالطت کرو, اختلاط کرو, ملاؤ جلاؤ, یعنی ان کی ہانڈی روٹی اپنی ہانڈی روٹی کے ساتھ ملا کر کرو. اکیلے کی پکے گی تو زیادہ مال لگے گا, تمہارے ساتھ مل کر پکے گی تو کم مال لگے گا. تو اولا ڈر تو پھر بھی ہے کہ کہیں ادھر کا ایک نوالہ ادھر آ نہ جائے. کہا جب تم نے اپنی طرف سے پوری احتیاط کی, پھر اگر ایک آدھ نوالہ ادھر ادھر ہو گیا نا, خیر ہے تمہارے بھائی ہیں, ہو سکتا ہے, یعنی پھر اس کی اجازت دی گئی, پھر اجازت دی گئی. لیکن اسپیشل ظلمن, تم چاہو ہی یہ کہ مال ہڑپ کر جائیں تو پھر یہ تمہارے لیے بڑا خطرناک کام ہو جائے گا. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
اور تم نکاح نہ کرو مشرکہ عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. اور یہ ضروری نقطہ ہے کہ ایمان والی لونڈی ہو تو وہ مشرکہ عورت سے اچھی ہوتی ہے, کیوں نہ وہ تمہیں بھلی لگتی ہو, اور نہ نکاح میں دو مسلمان عورتوں کو مشرک مردوں کے جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. اور مومن غلام بھی ہو تو اچھا وہی ہوتا ہے مشرک سے, کیوں نہ تمہارا دل اس میں پھنس جائے. یہ لوگ تو اللہ کی طرف بلاتے ہیں, اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلواتا ہے, اور خوب کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل
اللہ خوب کھول کر بیان کرتا ہے نا. تو اگر خطیب تھوڑا سا کھول کر بیان کر دے تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور نوجوانوں, یہ چیٹنگ کر کر کے, تو نیٹ پر جناب علی وہ میسیجنگ کر کر کے تو لڑکیاں پھنساتے ہو, لڑکیاں تمہیں پھنساتی ہیں, اس کے بعد ستیاناش ہوتا ہے تمہارے کردار کا. رب کائنات نے کہا مومن شخص مشرک عورت سے شادی نہ کرے, مشرک عورت مومن مرد سے شادی نہ کرے, یعنی ایک طرف شرک کفر اور ایک طرف ایمان, کہا ان کی شادی نہیں ہونے دینی. واقعات میرے پاس آ چکے ہیں, خاص کر کے جب لوگ پاکستان چھوڑ کر ادھر جاتے ہیں تو واقعات میرے پاس آتے ہیں. لوگ سوال کرتے ہیں راما صاحب ایک ہندو لڑکی سے عشق ہو گیا, اس وقت پہ کہتے ہیں میرے دوست کا مسئلہ ہے. بدماشو, تمہارا اپنا مسئلہ ہوتا ہے, میرے دوست کا مسئلہ ہے, اسے ہندو لڑکی سے عشق ہو گیا. تو دوست سے خود کہنا پوچھے تو کیوں اس کا مسئلہ پوچھتا ہے؟ ہندوؤں سے پیار کر لیتے ہو, مشرکین سے پیار کر لیتے ہو, اپنا قرآن, ایک عورت کے پیچھے اپنا قرآن چھوڑ دو گے؟ میں تو یوں کہنا چاہوں گا, ایک عورت کے کہنے پر اپنا رب چھوڑ دو گے؟ ایک عورت کے کہنے پر اپنے رسول کو چھوڑ دو گے؟ رب کائنات نے صاف صاف منع کیا. مشرک مرد ایمان والی اور ایمان والا مرد مشرک عورت, ان کا نکاح ٹھیک نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا, غلط چیز ہے یہ, بچو اس سے. اس سے میں نے کہا چیٹنگ کا ستیاناش ہو جائے, میسنجنگ کا ستیاناش ہو جائے, اسکائپ کا اس حوالے سے ستیاناش ہو جائے, اچھے مقاصد بھی ہیں, ستیاناش ہو جائے کہ یہ لٹ گئے مسلمان کسی حسن والے آنچل کے پیچھے لٹ گئے. اے کاش کہ ہم نے مصطفیٰ کا حسن اگر دیکھا ہوتا نا, اللہ اکبر,
ہم مجبوری ہے کہ ہم غریب لوگوں نے وہ انوار کے مشاہدے نہیں کیے, کہیں ہمیں وہ لذت آئی ہوتی نا, ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں, خون نکل رہا ہے, گسیٹا جا رہا ہے, کہنے لگے میں ہوں محمد ہی کا بلال, ہوں میں محمد ہی کا. یار یقین جانو ہمیں وہ لذت پتہ نہیں چلی ابھی تک, وغیرہ لذت پتہ چل جاتی. کتنے صحابہ ایسے ہیں کہ ان کا دور جاہلیت میں ایسی عورتوں سے نکاح ہو چکا تھا, جب حضور نے کہا نہیں, انہوں نے کہا پھر آخا نہیں, پھر کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, اس عورت نے وہ زمانہ قدیم کا تعلق یاد کرواتے ہوئے آواز ماری فلانے, نظر ڈالی عورت وہی ہے, زمانہ جاہلیت میں تعلق تھا, عورت وہی ہے, کہا نہیں میرے حضور نے منع کیا ہے. اللہ اکبر, یہ ہے ایمان, یہ ہے لذت, میرے حضور نے منع کیا میں اب نہیں آ سکتا, میرے حضور نے روکا ہے مجھے. اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو یہ طہارت نصیب فرمائے, یہ پاکیزگی عطا فرمائے. قرآن درد مندی بھی دیتا ہے, اخلاص بھی دیتا ہے, ڈانٹتا بھی ہے, محبت سے بات بھی کرتا ہے. اچھا یہ بات ہو گئی, البتہ مسلمان مرد اہل کتاب عورت سے شادی کر سکتا ہے, اچھی اگرچہ یہ بھی نہیں, جائز ہے, ہر جائز کرنا ہی چاہیے یہ تو بات نہیں ہے, چار شادیاں جائز تو ہیں, اون کرنی ہی چاہیے یہ بات تو نہیں ہے نا, کرنی ہی چاہیے. آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ تین گھروں کے مالک ہو جاؤ, تو اب تین گھر میں لوں ہی لوں, ارے بھائی جائز ٹھیک ہے, لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ اب کیا ہی جائے. تو لہذا اگر اہل کتاب عورت سے شادی کرنا جائز ہو ہی گیا تو مطلب یہ نہیں کہ کیا ہی جائے. رب کائنات کے مقابلے میں کہا ایک عورت ہو اور ہو بھی باندھی لونڈی لیکن خادمہ, لیکن ہے مسلمانوں کی, ادھر شادی کر لینا, ادھر نہ جانا, ایمان لٹ گیا, ایمان لٹ گیا پیچھے بچا ہی کیا ہے. مولا تعالیٰ اس کا حسن بڑا تھا, مولا پیاری لگ گئی تھی, رب کائنات کا ذرا جنت میں آؤ تو حسن دیکھ کر پاگل ہو جاؤ گے, لگ پتا جائے گا حسن کہتے کسے ہیں, یہ کیا حسن ہے, جنت کا جو حسن ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے جو ہم نے تمہارے لیے تیار کیا ہوا ہے. اللہ, میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تو کچھ ماحول میں چیزیں ہیں, پھر میری مجبوری ہے میں بیان کر دیتا ہوں, اللہ کرے, اللہ قادر ہے بھائی, وہ چاہے تو میری 100 سال کی خطابت کوئی نتیجہ ہی نہ دے, اور اللہ قادر ہے چاہے تو ایک جملہ بولوں تو واقعی ماحول میں اللہ کسی کا دل پھیر دے. اللہ تعالیٰ, میں ایک پولیس والے کی کہانی بتاتا ہوں جلدی سے, اللہ کی قدرت کی کہانی. ایک بار رمضان میں اس نے میرے ساتھ سفر کیا, کہنے لگا علامہ صاحب میں نے پولیس کی نوکری چھوڑ دی ہے, اور میں نے کہا لوگ مانگتے ہیں تو نے چھوڑ دیا, یہ کیا کیا تو نے, کہنے لگا علامہ صاحب ایک دن کہیں آپ کا درس قرآن لگا تھا, آپ نے حضور کی ایک بات سنائی, اس نے مجھے بتائی نہ کہ کون سی, وہ بات حضور کی سن کر میں تو ڈر ہی گیا, میں نے کہا ستیاناس ایسے رزق کا ہٹاؤ ہے, میں نے کہا تو رشوت نہ لیتا نا, کہتا علامہ صاحب کیچڑ میں اتر کر بندہ کیسے بچے. تو اللہ تعالیٰ ہے کبھی وہ ٹی وی پر سن کر حدیث سن کر دل پھیر دے, جس لیے میں کھول کھول کر میں بھی کہہ دیتا ہوں, آپ ذرا محسوس نہ کرنا کہ استاد کیا بولتے ہیں, مجبوری ہے میری. اب کہا قرآن نے, کہا ولو اعجبکم, اگر جو تمہیں بڑی اچھی لگے, کہا ہے قرآن نے, بات کا حسن تنگ کرتا ہے بندے کو, کہا بڑی اچھی بھی لگے تو نہ, وہ لونڈی خادمہ نوکرانی مسلمان ہو اس سے کر لینا, پر ادھر نہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ.
اور پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں, فرمائیے وہ گندگی ہے تو عورتوں سے ماہواری کے ایام میں الگ رہا کرو اور ان سے قربت نہ کرو جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں, پھر جب وہ اچھی طرح صاف ستھری ہو جائیں تو جاؤ ان کے پاس اس مقام سے جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے, بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں کو محبوب بنا لیتا ہے اور وہ محبت کرتا ہے صاف ستھرا رہنے والوں سے.
حیض کے متعلق صحابہ نے سوال کیا تھا, کیونکہ جس ماحول میں رہتے تھے یہودی بھی ادھر تھے, منافق بھی ادھر تھے, پہلی اقوام بھی ادھر تھی, تو ان کی باتیں سنتے پھر حضور سے کلیئر کرتے, حضور یہ بات ایسے ہے یا نہیں, پھر میرے حضور جواب دیتے, قرآن کا حصہ بن جاتا. تو حیض والی عورتوں کے بارے میں قرآن حکیم نے کہا کہ سوال پوچھا گیا حضور سے, اللہ نے کچھ احکام قرآن میں نازل کر دیے, باقی سرکار نے بیان کر دیے, میں اہم آپ کے سامنے کہتا ہوں. رب کائنات نے کہا حیض کی حالت میں اپنی ازواج کے ساتھ مخصوص حقوق ادا نہ کیا کرو, ایک بات, اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ یہ نجاست ہے, یہ گندگی ہے, تو گندگی میں ہاتھ مارنا چاہتے ہو چھوڑو, دو باتیں ہو گئیں, تیسری بات میرے حضور نے, چوتھی بھی حضور نے ارشاد فرمائی, جس عورت کو اللہ تعالیٰ چھٹی دے دیتا ہے نماز نہ پڑھ یعنی مخصوص ایام میں, تو وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی, نماز نہیں پڑھ سکتی, قرآن کو پکڑ نہیں سکتی, مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی, اگر حج عمرہ کرنے گئی ہوئی ہے تو حرم شریف میں, حرم مکہ میں داخل نہیں ہو سکتی, مدینہ کی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی. یہ سارے احکام ہمیں جاننے چاہیے. البتہ
یہ عورت جس کی بات ہو رہی ہے درود و سلام پڑھ سکتی ہے، اللہ کا ہر طرح کا ذکر کر سکتی ہے، قرآن نہیں بس باقی جو اذکار الہیہ ہیں وہ کر سکتی ہے، دعا کر سکتی ہے، موٹے موٹے احکام میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا.
نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین.
عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تمہارے لیے، تو آؤ اپنے کھیت میں جیسے تمہارا جی چاہے، اور اپنے لیے کچھ تم آگے بھی بھیجتے رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے. اے محبوب، مومنوں کو بشارت دیتے رہیے.
ازواج کے ساتھ لطف مند ہونے کا رب کائنات نے بتایا کہ طریقہ یہ ہے کہ جو کھیتی کی جگہ ہے آپ بس اپنے معاملات ادھر نبھایا کرو، جو گندگی اور نجاست ہے ادھر نہیں. مراد آپ سمجھ گئے کہ جہاں سے پیداوار ہے، جیسے کھیتی کہنے میں تشبیہ دی، بڑے محتاط الفاظ قرآن حکیم نے استعمال فرمائے.
وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
اور تم اللہ کے نام کو اپنی قسمیں کھانے کا بہانہ نہ بنا لو کہ تم نیکی نہیں کرو گے اور تقوی اور لوگوں میں اصلاح کا کام نہیں کرو گے، اللہ خوب سننے والا جاننے والا.
خاص ترین مسئلہ، ایک صحابی نے قسم اٹھا لی اپنے بہنوئی کے متعلق، میں اس سے بات ہی نہیں کروں گا، اللہ دی قسم ہے میں اس کے گھر ہی نہیں جاؤں گا، اللہ کی قسم. بھائی انسان ہے، کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے. آپ سوچو صحابہ ہو کر ایسے، بھائی بہت سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے شریعت مکمل کرنے کے لیے صحابہ سے کروائے تاکہ دین پورا ہو جائے، تمہیں تصویر سامنے آ جائے کہ یوں ہو تو یوں کرنا، یوں ہو تو یوں کرنا. تو وہ بہنوئی کے بارے میں قسم کھا بیٹھے، میں اس کے گھر ہی نہیں جاؤں گا، میں وہ بھی صحابی وہ بھی صحابی. حضور پاک کو پتہ چل گئی بات، رب کائنات نے حکم نازل کیا کہ اس موقع کا حکم یہ ہے. سنو، جب بھی کوئی بندہ نیکی کا کام نہ کرنے کی قسم اٹھائے، اللہ کی قسم میں نماز ہی نہیں پڑھوں گا، تو اب وہ کہے میں وہ نماز سے نہ پڑھتا، قسم چاہیے. میں جناب علی قرآن نہ پڑھوں گا، میں قرآن زندگی بھر نہ پڑھنے لگا، قسم چاہیے. یعنی قسمیں اٹھا کر کے تو بہانے، اب میں یہ کام نہیں کروں گا. وہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے استاد صاحب تھے، تو وہ قبلہ شاہ صاحب فرمانے لگے کہ ایک شاگرد تھا ہمارا، تو کہتا شاعری میں نے چھٹی جانا ہے گھر. اب تو سبق یہ چلا تھا تفسیر میں کہ اپنے اندر کے غلط انسان کی مخالفت کرو، یہ تمہیں بڑی غلط راستوں پر ڈالتا ہے، اس کی مخالفت کرو. تو وہ سبق پڑھ کے خوارگ بنا کہ شاعری میں کار جانا ہے. شاید کہنا کہ وہ ابھی تو کل تو آیا ہے. کہا نہیں شاعری بات یہ نہیں ہے، آپ نے بھی پڑھایا کہ اندر کے انسان کی مخالفت کرو. اندر کا انسان کہتا ادھر رہ، میں کہ مخالفت کروں گا، میں جاؤں گا گھر، اور اس طرح کی مخالفت نہیں میری جان. یعنی بندہ قسم اٹھا لے، اللہ دے قسم ہے یہ نماز نہیں پڑھوں گا، ہوں جی تو کوئی دعوت دے آؤ نماز، میں قسم چاہیے کیا کروں، نماز نہ پڑھنے لگا، قسم چاہیے. تو اگر کوئی اچھائی کا کام نہ کرنے کی قسم اٹھا لو تو رب حضور پاک نے سنا فوراً قسم توڑو، نماز پڑھو، کفارہ ادا کرو. یہ طریقہ ہے، میں اماں سے گال نہ کروں گا، باپ سے بات نہیں کروں گا، بھائی سے ملاقات نہیں کروں. قسمیں اٹھا لو تو حضور نے منع کر دیا، ایسی قسمیں ٹھیک نہیں ہیں، ان کو فوراً توڑو، بھائی سے بات کرو پھر کفارہ ادا کر دو. یہ ہے طریقہ اسلام.
لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم.
اللہ تمہاری لغو قسموں میں تمہارا مواخذہ نہیں فرمائے گا، لیکن تمہارے دلوں نے جو قسمیں پختہ کر لی ہیں ان پر ضرور گرفت فرمائے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا حلیم ہے.
پاکستان میں بھی ہے لیکن عربوں میں زیادہ. ایوا یعنی یہ لفظ میں نے ادھر سے نکال کر بولے، بات بات پر قسم کھانا، وہ اب ایوا بھی نہیں کہتے. يا شيخ هل هل فعلت ذلك؟ ايوه 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 يعني اي والله اللہ کی قسم. تو بعض لوگوں کو قسم اٹھانے کی عادت ہوتی ہے، بات بات پر قسم، بات بات پر قسم. رب کائنات نے کہا اب ہر قسم پر کفارہ لازم کر دو تو کہاں سے دو گے؟ کوشش کرو قسمیں نہ اٹھاؤ، اگر کسی کی عادت بن گئی ہے قسم بار بات 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 پر اٹھانے کی، جب ہم نے معاف کیا اللہ چھوڑ رہا ہے. لیکن احتیاط تو کرو نا، تم بھی تو احتیاط کرو نا، ایسی بات بات پر قسم تو نہ اٹھاؤ نا. یہ زیادہ قسمیں کھانا اچھی بات نہیں ہے. وہی بات جو زیادہ میٹھی اور مکھن والے کلام کرتے ہیں اندر سے بڑا وہ خراب آدمی ہوتا ہے، اکثر ہمیشہ نہیں. ایسے جو بندہ زیادہ قسمیں کھاتا ہے نا غلط آدمی ہوتا ہے، وہ اندر سے کوئی دال میں کالا ہے. وہ ایک دن خبروں کے اندر ساری دال ہی کالی ہے پاکستان میں، وہ خبروں کے اندر میں نے جملہ سنا میرا ہنسا نکل گیا، پاکستان میں ساری دال ہی کالی ہے. تو بات اس کی ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم.
وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے مقاربت نہ کرنے کی قسم کھا لیں، چار مہینے کی مہلت ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا بے حد.
بہت خاص حکم ہے ایلا کا، اس مسئلے کا نام ہے مسئلہ ایلا، لوگوں میں اتنا مشہور نہیں ہے. ایلا کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ
بندہ قسم اٹھایا کہ میں اپنی بیوی سے مقاربت نہیں کروں گا, حقوق زوجیت ادا نہیں کروں گا, چار مہینے تک میں نیڑے ہی نہیں آؤں گا, کسی بندے نے یہ قسم اٹھا لی, اسے کہتے ہیں ایلا, مخصوص قسم ہے, اس کا نام ہے ایلا. تو اس کا بیان رب کائنات نے دیا, اگر کوئی بندہ ایسی قسم اٹھا لے چار مہینے تک بیوی سے قریب ہی نہیں آؤں گا, چار مہینے کے اندر اندر اسے چاہیے کہ رجوع کر لے, قریب آ جائے اور پھر اس قسم کا کفارہ ادا کر دے. اگر چار مہینے گزر گئے اور پھر بھی یہ قریب نہ آیا تو اب اس کی بیوی اس سے فارغ ہو جائے گی اور پھر یہ رجوع نہیں کر سکے گا. البتہ اگر کسی نے قسم نہیں اٹھائی, جیسے کوئی بندہ یہاں سے فوراً چلے جاتے ہیں, امریکہ انگلینڈ چلے گئے, کئی کئی مہینوں کے بعد, سالوں کے بعد ہے, قسم نہیں اٹھائی ہوئی, تو یہ کام اچھا نہیں ہے. ویسے زیادہ عرصہ باہر رہنا, بیویوں سے دور رہنا کام اچھا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کی بیوی فارغ نہیں ہوگی. ہم جیسے لوگوں کے پاس ہر طرح کے لوگ سوالات پوچھتے رہتے ہیں, اللہ تعالی ہماری اس بہن کو صبر نصیب فرمائے, اس کی پاکیزگی کو محفوظ فرمائے. اس نے کہا علامہ صاحب 10 سال ہو گئے میرا خامند باہر نہیں آیا, دبے دبے الفاظ میں کہہ رہی تھی میں کتنا کچھ سنبھالوں اپنے آپ کو. خامندو تم کیوں بے حیا ہو جاتے ہو, ڈرو اللہ سے, ڈرو. تمہاری عورت اگر تمہارے پاس ایک رات بھی تمہاری طلب کے مطابق نہ آئے تو تم اسے غصے ہوتے ہو, لڑائیاں کرتے ہو, جھگڑا کرتے ہو, تو یار وہ بھی انسان ہے. مذہب کو سمجھو نا, ہر یہ چار مہینے کا لفظ سمجھ آتا ہے, چار مہینے کا لفظ سمجھ آتا ہے, مانا یہ ہے کہ بندہ بہت بھی زور لگائے, بہت بھی مار کا دے نا, تو خواتین کے ہاں یہ ہے کہ وہ چار مہینے تک پھر بھی وہ صبر نظام صبر سے چل جاتا ہے, پھر اس کے بعد حالات میں بگاڑ آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضلوں سے ہم سب کی بیٹیوں اور بہنوں کی حفاظت فرمائے. اس لیے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں فوجیوں کی چھٹی چار مہینے سے پہلے پہلے دی, چار مہینے بعد چلو گھر چکر لگا کے ہو, فوجیوں کے چار مہینوں سے زیادہ چھٹی وہ گھر سے چھٹی نہیں کرواتے تھے, جاؤ فٹافٹ گھر جاؤ. تو یہ کچھ مذہبی معاملات ہیں, حساس ہے, بندہ بہت کھل کر کہہ بھی نہیں سکتا. تو اپنے بیٹوں کو سمجھاؤ, جن کے بیٹے باہر گئے ہوئے ہیں تو زمانوں آتے نہیں ہیں, خرچے نہیں بھیجتے, انہیں سمجھاؤ کہ یہ بچے اچھی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کتنا سونا حکم فرما رہا ہے, اسکنوہن من حیث سکنتم, ترجمہ قرآن پاک کا, جہاں خود رہتے ہو نالی بیوی رکھیا کرو. کوئی بات تو ہے نا, کوئی بات تو ہے نا, کافی ہے, اس سے زیادہ میں آپ کیا بولوں. وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ,
اور اگر انہوں نے طلاق کا پکا ارادہ کر لیا تو اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے.
کئی احکام سنو گے تو کہو یار قرآن پاک میں ایسی باتیں بھی ہیں, اس سے بھی زیادہ اہم باتیں ہیں, چونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں, مطالعہ نہیں ہے, سن کر حیران ہوتے ہیں یار کیسی کیسی باتیں ہیں. ابھی وقت آنے دو, اس سے بھی اہم باتیں ہیں. میں یہ نہیں کہتا اس سے بھی خطرناک, میں کہتا ہوں اس سے بھی اہم باتیں ہیں, اس سے بھی زیادہ سینسیٹیو عنوانات ہیں جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے عملاً کر کے بتایا تاکہ امت کے لیے نمونہ پیش ہو جائے. بات چلی تو اشارہ دوں, کسی نے حضرت عائشہ سے پوچھا, اما جی ایک مسئلہ ہے, شرم آتی ہے. انہیں پتر پوچھ, اما جی سردی زیادہ ہوئے تھے, پھر خاوند اگر غسل کر لے تو ٹھنڈ لگتی ہے, ہیٹر تب تو پھر نہیں ہوتے تھے نا, ٹھنڈ لگتی ہے, تو اما جی پھر وہ اپنے آپ کو ٹھنڈک سے بچانے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ لپٹ جائے. اما جی نے کہا تمہارے نبی خود ایسا کیا کرتے تھے. یعنی رسول اللہ علیہ السلام اس طرح کے حساس معاملات تعلیمات بنا کر چھوڑ گئے, وہ انسانیت کی ساری ضرورتوں کو سمجھتے ہیں, یہ انہی میں سے ایک ہے. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.
اور طلاق دی گئی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں, اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپا لیں اسے جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے, اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں, اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں کہ اس مدت میں وہ انہیں بذریعہ رجوع واپس کر لیں, بشرطے کہ وہ اپنے طریقے سے رہنے کا ارادہ بھی رکھتے ہوں, اور عورتوں کے لیے وہی حق ہے جو مردوں کے لیے عورتوں پر حق ہے دستور کے مطابق, البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک حد تک فضیلت حاصل ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے.
یار طلاق دینا مرد کا کام ہے, انگلینڈ جا کر رہتے ہو وہاں عورتیں طلاق دیتی ہیں, ہمارا مذہب کہتا ہے مرد طلاق دے, جاؤ پاؤنڈ کمانے کے لیے, اور عورتیں تمہیں جب چاہتی ہیں فارغ کر دیتی ہیں. کتنے واقعات ہیں اس کی محفل کے اندر, کتنے نوجوان انگلینڈ کے بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں پتہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں, جو پاکستانی مرد وہاں ذلیل ہوتا ہے جا کر کے پاؤنڈوں کی خاطر اور جناب یاری ڈالروں کی خاطر. مرد ہو تو مرد بن کر رہو بھی تو صحیح نا، پر یہ تمہیں اپنے ملک میں ایسا جینا نصیب ہوگا، ایک بات. اور دوسری بات، اگر کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو عدت کے حوالے سے بات سنو. ہم یہ سب کے مسائل ہیں، مسائل بھی ہوتے ہیں قرآن پاک میں. پہلے سپارے کے اندر یہودیوں کے واقعات ہی واقعات بھرے ہوئے تھے کتنے سارے، اب مسائل کافی سارے ہیں. تو اگر عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت کتنی ہوتی ہے؟ 3 مہینے. جی نہیں، لوگ یہی سمجھتے ہیں 3 مہینے. 3 مہینے نہیں، 3 پیریڈز، 3 پیریڈز، 3 مینسز، یہ عدت ہے. اور اگر پیٹ میں اللہ کا کوئی حکم ہو، کوئی امید ہو پریگنینسی، تو پھر 3 ماہواریاں نہیں، بلکہ جب وہ بچہ اللہ کے حکم سے دنیا میں آ جائے گا تب تک عدت بڑھ جاتی ہے، بعض اوقات چھوٹی بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ بالکل آخری مراحل میں ڈلیوری سے 3 دن پہلے کسی نے اگر طلاق دے دی تو اس کی عدت وہی ہے ڈلیوری تک، تو 3 دن اس کی عدت. اور اگر کسی نے فرسٹ منتھ ہی میں طلاق دے دی تو اس کی عدت 8 مہینے، وہ 8.5 مہینے. تو اگر پیٹ میں کوئی بچہ ہو تو عدت کہاں تک ہوتی ہے؟ جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ طلاق ہو جاتی ہے تبھی تو عدت شروع ہوئی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ پریگنینسی میں طلاق نہیں ہوتی، یہ غلط بات ہے. طلاق ہو جاتی ہے لیکن اس کی عدت 7 طرح کی ہوتی ہے، ایک یہاں ہے، ایک آئندہ ہے، ایک آئندہ ہے. تو ایک بات، اور دوسری بات، پھر تیسری بات یہ ہے کہ رب کائنات نے کہا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے. حکومت مرد کیا کریں گھروں میں، جن گھروں کے اندر حکومت عورتوں کے ہاتھ میں ہے نا، چنگا کام نہیں ہے. اچھا کام یہ ہے کہ اللہ نے مردوں کو حاکم بنایا، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، تو گھروں میں مردوں کی چلنی چاہیے. مشاورت کر لو عورتوں سے، ان کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، ہماری بھی کوئی اہمیت ہے. لیکن حکومت فیصلہ مرد کا نافذ ہونا چاہیے، مذہب کچھ اس طرح کی بات فرماتا. وغیرہ لوگ خود احتساب کر لیتے ہیں، اتحائی رن مرید، وہ لوگ پھر خود جملے تیار کر لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آج آپ کو وہ 3 منٹ کی مہلت نہ دوں، یہ درمیان میں مہلت آپ ہی آ رہی ہے، تو کوئی نہ کوئی جملہ آ جاتا ہے تو وہ مہلت ہی ہوتی ہے آپ لوگوں کے لیے. اچھا میرے دوست، 2 باتیں اس کے اندر بیان ہوئیں. تو رجوع کا حق مرد کو ہوتا ہے، تیسرا مسئلہ اس کے اندر یہ بیان کیا گیا، رجوع کرنے کا حق مرد کو ہوتا ہے، عورت کو رجوع کرنے کا حق نہیں ہوتا. الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون.
2 طلاقیں ہیں جن کے بعد بھلائی کے ساتھ یا تو روک لینا ہے یا پھر چھوڑ دینا ہے نہایت اچھے طریقے سے، اور تمہارے لیے حلال نہ ہوگا کہ جو تم انہیں دے چکے ہو واپس لے لو، مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے. پھر اگر تم خوف محسوس کرو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں اس میں جو عورت نے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دیا، یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان سے بڑھو نہ، اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتا ہے سو ایسے لوگ ہی ظالم ہوتے ہیں.
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.
تو مرد کے لیے تیسری طلاق کے بعد عورت ہرگز حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کے بعد بیوی نہ من کر رہے، پھر اگر وہ اسے بھی طلاق دے دے تو اس صورت میں دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ مراجعت کر لیں، وہ بھی اگر یقین ہو کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ ہیں وہ اللہ کی حدیں جنہیں وہ علم والوں کے لیے بیان کرتا ہے. اور
کے ساتھ سن لیجئے، 1 طلاق دینے کے بعد عدت کے اندر اندر صلح کرنی جائز ہوتی ہے، اس صلح کا نام ہے رجوع کرنا. 2 طلاقیں دے دو تب بھی عدت کے اندر اندر صلح کرنی جائز ہوتی ہے، جب 3 طلاقیں دے لو تو رب کائنات نے کہا اب عورت حلال نہیں. اب اس کو حلال کرنے کے لیے اس عورت کو ایک اور خاون سے شادی کرنی پڑے گی، اور پھر بیوی بن کر یہ اس کے پاس رہے جتنا ٹائم مرضی، 1 دن 2 دن 10 دن، بھلے وہ نہ چھوڑے، اس کی اپنی مرضی، بیوی بن کر اس کے پاس رہے، پھر اگر وہ طلاق دے دے اب یہ حلال ہوئی ہے. حلالے کو حلالہ اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے خاون کے لیے بیوی حلال ہو جاتی ہے، حلالہ کا معنی حلال کرنا ہوتا ہے. یہ 3 باتیں بڑی اہم ترین ہیں، مسلمان اس دور میں بہت پریشان ہیں. پہلے جذبات میں آتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، غصے میں طلاق دی ہے، وہ ہنستے کھیلتے کون طلاق دیتا ہے، غصے ہی میں طلاق ہوتی ہے. پیار سے کون طلاق دیتا ہے، میری بیگم جاتے ہیں طلاق دیتی، کون ایسے طلاق دیتا ہے؟ یعنی لفظ غصہ اس لیے بولتے ہیں شاید گنجائش نکل آئے، غصہ کہنے سے گنجائش کبھی نکلتی ہے؟ کبھی. تو وہ مجھے پتا ہے کہ کب ہوتی ہے کب نہیں ہوتی.
تو لہذا تین طلاقوں کے معاملے میں احتیاط کیا کرو. جب تین دے چکتے ہو پھر تمہیں ہم جیسے لوگ اچھے نہیں لگتے, پھر تمہیں وہ مفتی اچھا لگتا ہے جو کہ نہیں خیر ہے ایک کی ہوئی ہے, پھر تمہیں وہ مفتی اچھے لگتے ہیں. نہ صحیح میرے جان, نہیں تو نہ صحیح. ہم نے تو وہ بات ہے جو قرآن فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ, اگر تیسری طلاق دے دیا تو عورت حلال نہیں رہی اب, تو پھر وہ مفتی صاحب کیسے حلال قرار دے دیں. رہی بات بحث ہیں تکرار, وہ تو اپنے مقام پر ہے, تو پھر آخرکار نتیجہ وہ ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے. تو پھر اگلی بات کہی رب کائنات نے, دیکھو طلاق دینے کے بعد صلح کرنا چاہتے ہو, اگر صلح کرنی ہے بیوی کو بحال کرنا ہے عزت آبرو سے پھر صلح کرو, نہیں بہار رکھنا چاہتے تو فارغ کرو پر اچھے طریقے سے فارغ کرو. لڑائیاں ہو جاتی ہیں, جھگڑے ہو جاتے ہیں, نکل جا دکے دے دیے کہاں, نہیں فارغ کرنا ہے تو اچھے طریقے سے. او تصریحم بے احسان, عزت آبرو سے بیوی کو فارغ کرو, تمہاری پارٹنر آف لائف ہے, تم ایسے ہی اسے دھکے دے کر فارغ کر دو, پر اس شیطانی غصوں کا کیا کریں, بندے کو اتنا غصہ آگ بگولا کر دیتا ہے کہ اگر تمہاری بیٹی اور بہن کو کوئی ایسا دھکے دے کر نکالے, تم بتاؤ چھریاں لے کر مارنے کے لیے چلے جاتے ہو تو جس کو تم نکال رہے ہو ظالم ہو, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, وہ بھی کسی کی بہن ہے. اگر اپنی بیٹیوں کی عزت چاہتے ہو تو اوروں کی بیٹیوں کی بھی تو عزت کرو نا. یہ سارے احکام ہیں جو ان دو آیات کے اندر بیان فرمائے گئے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
اگر تم طلاق دے بیٹھو اپنی عورتوں کو اور وہ پوری کر لیں اپنی میعاد, پھر انہیں تم بلائی کے ساتھ رکھ لو یا پھر چھوڑ دو تو بلائی کے ساتھ, اور نہ روک لو انہیں ضرر پہنچاتے ہوئے تاکہ تم زیادتی کرو. جس نے ایسا رویہ روا رکھا تو گویا اس نے اپنے آپ کو اندھیروں میں پھینک دیا. اور نہ بنا لو اللہ کی آیتوں کو مذاق, اور یاد کرو اللہ نے کیسی نعمت فرمائی تم پر, اسے بھی یاد کرو جو اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت سے نازل کیا, وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت فرماتا ہے. اور ڈرو اللہ سے اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے.
کیسی نعمت ہے, جب چائے خود پکانی پڑتی ہے نا دوپہر کو پھر بھی یاد آتی ہے, برتن جب خود دھونے پڑتے ہیں نا پھر یاد آتے ہیں, بھی وہ اللہ والی چنگی انہیں سی ایم غلطی کی تھی میں جناب والے جناب غصہ کھائی گیا ہوا مار غصہ کھا گیا, پھر اپنے آپ کو کہتے ہو رب کا کیسی نعمت ہے. میرے کیول شاہ صاحب استاد صاحب خوش تو بھی فرماتے ہیں مہمان آ جائیں گھر میں, وہ آؤ کے ہاں مہمان آئے نا تو اللہ بولو گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے رشتے داروں کے یہاں, تو ایک مہمان کہتا ہے شاہ جی نمک دیا جائے, شاہ صاحب کہ بیویاں کا ہارنا ان تو نمک بھی پورے نہیں ہوئے. تو بات تو ٹھیک ہے میرے بھائی, اللہ پاک نے یہ جو گاڑی چلائی ہے نا یہ بیوی کے بغیر خاوند ادھورا ہے, مانو اس بات کو, اور خاوندوں کے بغیر بیویاں تو بیچاری بہت ہی ادھوری رل جاتی ہیں, سر نہ سائیں سر پر نہ روے تو پھر بیوی رل جاتی ہے. بھائی آدھا سپارہ ہو گیا تین منٹ چھٹی کر لو, یعنی جو کرنا ہے کر لو. اونچا پینسا فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم ازكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون.
اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو تو انہیں میعاد پوری کر لینے کے بعد نہ روکو کہ وہ اپنے لیے نکاح سے شوہر اپنا لیں, جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہو جائیں. یہ واعظ تو اسے کیا جاتا ہے جو تم میں سے اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتا ہو. یہ نظام تمہیں بہت ہی صاف ستھرا رکھنے والا اور تمہاری پاکیزگی کا باعث ہے, اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے.
خاص احکام شروع ہو رہے ہیں, عورتوں اور مردوں کے خاص احکام شروع ہو رہے ہیں ذمہ داریوں کے حساب سے, تو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں. اس آیت کے اندر ایک تو یہ بیان کیا گیا کہ میاں بیوی نہیں رہنا چاہتے, چلو طلاق ہو گئی ہے, چلو عدت بھی پوری ہو گئی ہے, اب حکم یہ ہے کہ یہ عورت جہاں چاہے شادی کر لے, خامد روک نہیں سکتا, کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. ایک بات, جہاں چاہے شادی کر لے, سمجھ آئی ہے کہ شادی کرنی چاہیے. مرد بھی اگر معاملہ نہیں نبھا تو معاملہ فراغت میں داخل ہو گیا ہے, تو ازکا پاکیزگی یہی ہے شادی کر لے, عورت کے لیے بھی پاکیزگی یہی ہے شادی کر لے. اللہ تعالی ہماری ضرورتوں کو کیسے قریب سے جانتا بھی ہے بتا بھی رہا ہے. ایک تو یہ بات اس آیت کے اندر اہم ترین بات یہی تھی, میں ذالکم ازکا لکم و اطہر, صاف ستھرے تبھی رہ سکو گے, طہارتیں تمہاری تبھی سلامت رہ سکیں گے. اگلی آیتوں کے اندر بھی خاص احکام ہے, توجہ کریں.
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير.
فرمائیں اپنی اولاد کو دو سال مکمل دودھ پلائیں, یہ اس کے لیے ہے جو دودھ کی مدت پوری کرنا چاہے, اور جس کا بچہ ہے اس پر حسب دستور عورتوں کا کھانا اور پہناوا لازم ہے. کسی بھی شخص پر اس کی وسعت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالا جاتا. بچے کی وجہ سے نہ تو ماں اور نہ بچے والے کو تکلیف میں مبتلا کیا جائے. بچے کے وارث کے لیے بھی ضابطے ایسے ہی ہیں. ہاں اگر ماں اور باپ دونوں باہمی رضامندی اور مشاورت سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں, اور اگر تمہارا ارادہ ہو کہ اپنی اولاد کو ماؤں کے علاوہ کسی اور کا دودھ پلاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں, جبکہ تم انہیں سپرد کر دو جو کچھ تم سے حسب دستور طے کیا گیا تھا, اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم جو بھی کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے.
پہلا حکم یہ بیان کیا گیا کہ دودھ دو سال پلانے کی اجازت ہے, دو سال سے پھر تجاوز نہ کیا کرو, دو سال دودھ پلانے کی مدت ہے. تمام احکام دودھ پینے والے وہ دو سالوں کے اندر اندر ثابت ہو جاتے ہیں, ایک بات. اور دوسری بات اس حصے میں یہ بیان کی گئی کہ بیوی اور بچوں کے سارے اخراجات پورے کرنا مرد کی ذمہ داری ہے. حساب ہوگا مردو, اگر تمہاری بیویاں کمائیں, برتن مانجیں, کپڑے سیئیں اور تم مزے سے گھر بیٹھ کر کھاؤ, چسکے لگاؤ, صاف صاف سن لو, قیامت والے دن حساب ہوگا. شریعت نے صرف یہی نہیں کہا کہ مرد کے بڑے احکام ہیں, قرآن کہتا ہے عورت کے بھی بڑے احکام ہیں. وہ بھی انسان ہے, تم بھی انسان ہو, کم زیادہ ہو سکتے ہیں, لیکن اہم دونوں کے احکام ہیں. خاوند مرے کے جیے, وہ اپنے بچوں کا تمام خرچے پانے کا بندوبست کرے. 18ویں سپارے نے کہا جو تھا, نہیں ہمت تو شادی نہ کرو, کی ہے تو نبھاؤ, پھر اخراجات پورے کرو. دو باتیں لازم ہو گئیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر میاں اور بیوی کوئی وجہ ایسی بن گئی ہے کہ دو سال سے پہلے دودھ چھڑانا پڑ جائے, تو اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے, مشورہ کر لو اور چھڑا لو. کوئی وجہ بن گئی ہے, مثلا نیکسٹ پریگننسی ہو گئی, تو اس حالت کا دودھ بچے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے چھڑوا لو. یا بیوی کو کوئی تکلیف, کوئی مرض اندرونی لاحق ہو گیا جس کے جرسو میں یا جراثیم وغیرہ وہ شفٹ ہو سکتے ہیں, تو ٹھیک ہے مشاورت کر لو, چھڑا سکتے ہو. دو باتیں بیان ہوئیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر بچے کی جینون ماں, اس کا دودھ ہے ہی نہیں یا ہے تو نقصان دہ ہے, فاسد ہے, تو کسی دوسری دودھ پلانے والی عورت سے اجرت پر تم دودھ پلوا سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی. اہم ترین بات اس آیت میں یہ ہے کہ ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے, باپ کو بھی بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے. معاشرہ بھرا ہوا ہے برائیوں سے, میرے دوست میاں بیوی جدا ہو گئے, بچے کون لے؟ ماں کہتی ہے میں رکھوں گی, باپ کہتا ہے میں رکھوں گا. اگر باپ کے پاس ہے تو اس نے ماں کو ملنے نہیں دینا, ماں کے پاس ہے تو باپ کو ملنے نہیں دینا. آگ لگی ہوئی ہے گناہوں کی, فسادات کی. مذہب کیا کہتا ہے, کتنا میٹھا حکم ہے مذہب کا. اللہ اللہ, بچے کے حق میں نہ باپ برا ہوتا ہے نہ ماں, فیصلہ ہے. مذہب یہ کہتا ہے جدائی ہو گئی ہے, جب تک بچہ یا بچی پیشاب وغیرہ خود کر لے, کپڑے خود پہن لے, جب تک اس درجے میں نہیں آتی ماں کے پاس رہے گی. یہ پیشاب پوٹیاں دھونا یہ ہمت ماؤں کی ہے, باپ نہیں کر سکتے. اچھا, جب تعلیم کا زمانہ شروع ہو جائے بچوں کا, تو پھر بچے, مذہب کہتا ہے کہ باپوں کے حوالے کر دیے جائیں. تعلیمی نگاہ داشت, باہر کی جانچ پرکھ, لانا چھوڑنا جیسے باپ کر سکتا ہے ماں نہیں کر سکتی. دو باتیں ہو گئیں. اس طرح بچے پلتے رہیں پلتے رہیں. جب بچہ پھر جوان ہو گیا, بالغ ہو گیا, اس کے بعد بچے کو شریعت نے آزاد کیا, بیٹا بھلے ماں کے پاس رہے, بھلے باپ کے پاس رہے, بھلے دونوں کے پاس آتا جاتا رہے. کتنا ایکول نظام ہے, مذہب کا صاف ستھرا نظام ہے. ہماری عدالتوں کا میں کیا کروں, میرے بس میں نہیں ہے کہ عدالتوں کا نظام تبدیل کر دیا جائے, لیکن یہ ہے کہ بچہ باپ کے پاس رہے یا ماں کے پاس رہے یا جہاں مرضی رہے, جب تک بالغ نہیں ہو جاتا خرچے باپ نہیں برداشت کرنے ہیں. طلاق کی عدت پوری ہونے کے بعد بیوی کے خرچے ختم, لیکن بچوں کے پھر بھی باقی ہیں, بچوں کے اخراجات پھر بھی باپ کو دینے پڑیں گے.
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير.
اور تم میں سے جو فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑیں تو انہیں 4 ماہ اور 10 دن تک اپنے آپ کو روک کر رکھنا چاہیے. اس کے بعد جب عدت پوری کر لیں تو اس صورت میں تم پر کوئی گناہ نہیں اس کام میں جو عورتیں اپنے معاملہ میں دستور کے مطابق کریں, اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی بہت ہی خبر رکھنے والا ہے.
عدت کی ایک اور قسم بیان ہو رہی ہے. اگر کسی عورت کا خاوند مر جائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 3 بار مینسز نہیں بلکہ اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. اسلامی جنوری فروری مارچ اپریل نہیں, محرم سفر ربیع الاول, یہ کم ہوتے ہیں اور وہ زیادہ ہوتے ہیں. یہ ایک بات آپ نے یہ یاد جان لی. کسی کا خاوند فوت ہو گیا, یہ بات یہاں نہیں لکھی ہوئی لگے ہاتھوں بتا رہا ہوں, کسی کا خاوند فوت ہو گیا نارمل حالات میں, نو پریگنینسی, اس حالت میں تو عدت یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن. اگر پریگنینسی ہے تو حکم پھر پریگنینسی کی طرف چلا جائے گا. جب تک وہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ عورت کی عدت لمبی ہو چکی ہے یا پھر کم ہو چکی ہے, دونوں حالتیں اس میں ہو سکتی ہیں. عدت کے 2 مزید احکام اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمائے ہیں. جب عدت کا زمانہ گزر رہا ہوتا ہے, خاوند کسی کا فوت ہو جائے, عدت کا زمانہ جب گزر رہا ہوتا ہے, لگی ہاتھوں حکم بتاتا ہوں ہے ویسے یہ حکم اگلی آیت کا, تو حکم یہ ہے کہ جو آنڈ گوانڈ والے یا رشتہ دار لوگ ہیں, کئی مرد ہوتے ہیں ان کا دل کرتا ہے کہ اس کے ساتھ میں شادی کر لوں, ہوتا ہے کئی بار ایسا. رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت ابو سلمہ فوت ہوئے تو اللہ کے حکم سے حضور نے پہلے تو یہ فرمایا کہ ام سلمہ پڑھو نا, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ اجر بھی دے گا اور بہتر بدلہ بھی دے گا. ابو سلمہ بڑا ہی اچھے تھے. ام سلمہ کہنے لگی حضور اب میرے ابو سلمہ سے کون بہتر ہو سکتا ہے؟ وہ بیویوں کو ہوتا ہے نا مان ہوتا ہے, میرے ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ حضور نے کہا پڑھ تو صحیح, نا انا للہ و انا الیہ راجعون, پڑھ لیا. وقت گزرا, عدت پوری ہوئی, اللہ کا حکم ہوا, حضور نے کہا شادی کرو گے ہمارے ساتھ, شادی ہو گئی. بڑی شرطیں لگائیں, حضور میرے یہ شرط ہے یہ شرط ہے, جیسے کہ حضور میرے بچے ہیں کون پالے گا؟ کہا میں پالوں گا نا. شرطیں ہوئی, شادی ہو گئی. ایک دن معاملہ بڑا موج میں تھا, حضور نے کہا ام سلمہ بتا پھر ابو سلمہ سے بہتر ہے کہ نہیں؟ حضور قربان جاؤں ابو سلمہ تو اللہ اکبر, آپ تو پھر آپ ہیں سرکار. تو مسئلہ یہ ہے جب عدت گزر رہی ہو تو اس حالت میں پیغام نکاح نہیں دے سکتے. جلدی ہوتی ہے خاندان کے 2-3 نوجوان چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا ہی شادی ہو جائے, لیکن نہیں, عدت گزر رہی ہو تو بس نکاح کا پیغام صاف صاف نہیں دینا. البتہ اشارے اشورے کر سکتے ہیں, اشارے ہاتھوں شاتوں والے نہیں, ملاقات ہو تو کوئی اس طرح کا جملہ بول دینا میٹھا سا, اللہ ہمیں بھی آپ جیسی بیوی دے نا. اب یہ اشارہ ہو گیا کہ میں کچھ معاملہ چاہتا ہوں, یا کوئی اس طرح کا جملہ بول دینا کہ پریشان نہ ہونا اللہ آپ کے ساتھ بہتر کرے گا, یعنی کوئی نہ کوئی اشارہ اس طرح کا. اشاروں میں بات کر سکتے ہو لیکن صاف صاف کہ اللہ رکھی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, ایسے اجازت رب کائنات نے اس بات سے منع فرمایا. اب میں اس آیت کی تلاوت کر لیتا ہوں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ.
اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں کہ عورتوں کو پردہ میں نکاح کا پیغام دے دیا, یا تم نے نکاح کی خواہش کو دل میں چھپا لیا. اللہ تو جانتا ہے کہ عدت کے بعد تم نے انہیں یاد کرنا ہے. بات تو یہ ہے کہ خفیہ طور پر کوئی وعدہ وعید تم نہ کر لو, البتہ تم قاعدہ کی بات چیت کر سکتے ہو. اور عقد نکاح کا عزم نہ کرنا یہاں تک کہ مقررہ مدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے. اور جان لو اللہ جانتا ہے جو بھی تمہارے اندر ہے, تو اس سے ڈر کر احتیاط رکھو, اور جان لو کہ اللہ تعالی بخشنے والا بے حد حلیم ہے.
لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین.
اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو مس کرنے سے پہلے طلاق دے دو, اور تم ان سے ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو, اور تم استعمال کے لیے انہیں کچھ نہ کچھ دے دو. کوشائش رکھنے والے اس پر اس کی حیثیت کے مطابق, تنگ دست اس پر اس کے لائق واجب ہے. حسب دستور فائدہ پہنچانا نیکی کرنے والوں پر حق بنتا ہے.
وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
اور اگر تم نے طلاق دے دی انہیں پہلے اس سے کہ تم نے انہیں چھوا ہو اور تم ان کے لیے کوئی مہر بھی مقرر کر لیا ہو تو دری صورت آدھا ہی دینا لازم آتا ہے. ہاں اگر عورتیں خود ہی معاف کر دیں یا پھر وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے, اور تم مرد ہی اگر آپ سے کام لو تو تقوی سے زیادہ قریب تو یہی ہے. اور اس سے بہترین عادت کو نہ بھولو جس میں تم ایک دوسرے کو نوازتے ہو, یقیناً اللہ اسے دیکھنے والا ہے جو بھی تم کرتے ہو.
ایک حکم یہ بیان ہوا کہ اگر میاں بیوی کی شادی ہوئی ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی اور خلوت صحیحہ نہیں ہوئی, یہ جملہ سنیں خلوت صحیحہ, اسے کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کسی ایسی جگہ اکٹھے ہو جائیں جہاں انہیں کوئی بھی روک نہیں تھی. ایسی جگہ پر اکٹھا ہو جانا کریں بھلے کچھ بھی نہ, اسے مذہب کی زبان میں کہتے ہیں خلوت صحیحہ. شادی ہونے کے بعد اگر خلوت صحیحہ ابھی تک نہیں ہوئی تو مذہب کہتا ہے کہ اگر کوئی طلاق بننے کی نوبت آ گئی ہے تم سمجھ رہے ہو کہ نہیں یار ہمارا تو غلطی ہو گئی ہے یا شادی نہیں ہم چلا سکتے, ٹھیک ہے ابھی طلاق دے دو, ابھی کچھ بھی نہیں بگڑا, طلاق دے دو, ابھی خلوت صحیحہ ابھی تک نہیں ہوئی طلاق دے دو, اس بات کی اجازت دی گئی. جب اس حالت میں طلاق دے دی یعنی میاں بیوی اکٹھے نہیں ہوئے کسی ایسے مکان میں, طلاق دے دی, اب احکام کیا ہے؟ احکام یہ ہے کہ اگر تم نے مہر بتایا ہوا تھا 1,00,000 روپیہ دوں گا یا جتنا بھی بتایا ہوا تھا تو آدھا اب بھی دینا پڑے گا, آدھا مہر دینا پڑے گا. بیوی سے قریب ہونے سے پہلے اگر تم نے طلاق دے دی آدھا مہر ابھی بھی دینا پڑے گا. اور اگر مہر نہیں بولا گیا تھا بس شادی ہو گئی تو بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ مہر کتنا ہوگا, بتایا ہی نہیں گیا تھا, ایسی صورت میں شادی تو ہو جاتی ہے پھر مہر مثلی لازم آتا ہے. مہر مثلی اگر شادی آگے چلے اور اگر یہیں پر اینڈ ہو جائے بتایا نہیں تھا کتنا مہر ہے ادھر ہی اینڈ ہو گیا تو اب ایک متا دینا لازم آتا ہے. متا کا معنی متعوہن اس کا معنی ہوتا ہے کہ ایک اچھا سا جوڑا بیوی کو دے دو, اچھا جوڑا. اس لیے اللہ پاک نے کہا کہ دیکھو ہر بندہ اپنی ویلیو کے حساب سے اچھا جوڑا دے, وجہ یہ ہے کہ تم نے اسے وحشت ناک کر دیا, اس کا دل توڑ دیا, کوئی نہ کوئی تحفہ دے دو تاکہ اس کا دل جڑ جائے, تحفہ دے کر کے پھر اس کی. یہ اللہ پاک نے ہمیں اسپیشل اس آیت میں مردوں کو حکم ارشاد فرمایا. ویسے پہلے سوچو بچار کیا کرو نا, بہت پہلے کئی طلاقیں ایسی ہوئی ہیں کہ ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی اور طلاقیں ہوئی ہیں, کیونکہ ہمارے پاس مسائل آتے ہیں اس لیے ہمیں اس بات کا پتہ ہوتا ہے. اگلی آیت کا جو حکم ہے میں وہ بعد میں ہی بتاتا ہوں, اسپیشل حکم ہے لیکن منسوخ ہو چکا ہے.
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين,
حفاظت کرو سب نمازوں کی اور درمیانی نماز کی اور اللہ کے حضور با ادب اور سراپائے عجز بن کر بیٹھے رہو.
ساری نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں پر اثر کا اسپیشل اس لیے کہا کہ جو بندہ اصل کبھی مس نہیں کرتا نا اسپیشل پڑھتا ہے, باقی بھی پڑھتا ہے, اس کے لیے قبر کے سوال و جواب آسان ہو جاتے ہیں. اس لیے اسپیشل کا ساری پڑھا کرو پر اصل جو ہے نا وہ خاص کر کے پڑھا کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ,
اگر تم خوف میں ہو تو پیادہ ہو یا سوار نماز قائم رکھو, جب تمہیں امن میسر آئے پھر یاد الہی اسی طرح کرو جیسے تمہیں اس نے تعلیم دی ہو جو تم نہ جانتے تھے.
جنگ کی حالت میں نماز پڑھنے کی ترکیب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی, حالت جنگ لگی ہوئی ہے اگر ممکن ہو سکے, حالات ایسے ہیں کہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں سارے جماعت سے تو ٹھیک ہے پڑھ لو, لیکن زبردست بھگدڑ مچی ہوئی ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں تو کیا نہ کریں, اللہ پاک نے کہا اگر گاڑیوں پر تو گاڑیوں پر پڑھ لو, پیدل چل رہے تو پیدل پڑھ لو, عجیب و شان نماز ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے تو اللہ اکبر, کوئی ادھر جا رہا ہے تو اللہ اکبر, کسی کا منہ ادھر ہے تو اللہ اکبر. پر یہ تو سمجھنا چاہیے نا کہ نماز ایک ایسی شے ہے کہ جنگ میں بھی معاف نہیں ہے, یہ جملہ تو سمجھو نا کہ جنگ میں بھی معاف نہیں ہے. پرانے دور میں تلواریں چل رہی ہیں پر نماز پڑھنی ہے, آج کے دور میں گولیاں برس رہی ہیں پر نماز پڑھنی ہے. میرے بھائیو نماز پر خاص توجہ دو. میں زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا, بہت ساری باتیں ہم سیکھ چکے ہیں. دو باتیں میں ابھی آپ کی خدمت میں بیان کر دیں, پیدل ہو تو پیدل پڑھ لو اور اگر سواریوں پر ہو تو سواریوں پر. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ, حالات اگر نارمل ہیں تو پھر ویسے پڑھو جیسے بتایا گیا تمہیں.
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہونے کے قریب ہوں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں تو وصیت کریں اپنی بیویوں کے لیے کہ انہیں سال بھر تک کا نان و نفقہ دیا جائے بغیر انہیں نکالنے کے, البتہ اگر وہ خود ہی نکل پڑے تو تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں میں جو وہ عورتیں خود اپنے بارے میں مناسب سمجھ کر کر لیں, اور اللہ غالب حکمت والا ہے.
پرانے زمانے میں یعنی اسلام کے پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جاتی تو عدت پورا سال ہوتی تھی, پورا سال عدت. پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا, ختم کر دیا, کہا بس 4 مہینے 10 دن کافی ہیں تمہارے لیے. وہ پرانی اصل میں روٹین چلی آ رہی تھی. وہ ایک بار ایک صحابی عورت نے حضور سے کہا تھا, حضور 4 مہینے 10 دن یعنی مانا تھا جیسے کہ زیادہ ہے. حضور نے کہا پہلے سال ہوتی تھی, پھر وہ ٹھیک تھی اپنے انداز میں, وہ ٹھیک تھی, وہ سال ہوتی تھی. تو 4 مہینے 10 دن پھر عدت برقرار ہوئی, سال والی عدت منسوخ ہوئی. وہی بات ہم جب بھی کوئی حکم منسوخ کرتے ہیں تمہارے لیے اس میں بڑی خیر ہوتی ہے. تو یہ اس میں بیان کیا گیا. دوسری بات, تو عدت کی حالت میں خاوند پر حسب حال اخراجات لازم ہوتے ہیں. کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی, بھلے وہ عورت اپنے گھر چلی گئی, اس کے اخراجات خاوند ہی پر لازم ہیں جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی. اور تم دیتے نہیں ہو خاوندو, دیتے نہیں ہو, شاید پتہ نہیں ہے, پتہ کر لو. پھر اگر نہیں دیے آج تک تو وہ تم پر قرضہ باقی ہیں, قیامت کو حساب ہوگا. وہ اپنی بیویوں کو, جن کی بیویاں فارغ ہو گئیں تو پھر عدت میں انہوں نے کچھ نہیں دیا, ابھی تک ان کے ذمے باقی ہے, اخراجات سارے کے سارے ادا کرنے ہوتے ہیں. اب ایسا ہے کہ یہ دو آیتوں کے بعد دو رکوع آخری ہمارے پاس ایسے آ رہے ہیں کہ جن میں بہت سارے واقعات پیش کیے گئے ہیں. تو پھر اب میں آخری دو رکوعوں کا ترجمہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ کروں گا, اپنے استاد صاحب کے حکم کے مطابق بھی, اور لگے ہاتھوں چونکہ ادھر حواشی ہیں سید مولانا نعیم الدین مرادہ آبادی کے, ان کے اندر کافی ساری ڈیٹیلز بیان کی جا چکی ہیں. تو اب میں تلاوت کروں گا ادھر سے, ترجمہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کا ہوگا اور تشریحات مولانا نعیم الدین مرادہ آبادی کی ہوں گی. اب ذرا کچھ واقعاتی انداز ہے, اسے سننے کے لیے آپ تھوڑے سے آمادہ ہو جائیں. یہ ذرا میں دو آیتیں پوری کر لوں, اگلے دور کو پھر اس انداز کے ہیں. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین,
اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے بھی مناسب نان نفقہ ثابت ہے, تقوی داروں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حق ادا کریں.
کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون,
اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم عقل سے کام لیتے رہو.
یہ بند کر دیں اور وہ کھول لیں, کھولیں پھر میں شروع کروں تلاوت. ایک دو باتیں میں نے ادھر بھی سنبھالی ہوئی ہیں, میں وہ آپ کو بیان کر دوں گا, لیکن جو واقعات ہیں وہ ڈیٹیل سے ہم ادھر ہی سے سننا چاہیں گے. مفتی نعیم الدین مرادہ آبادی اکابرین اہل سنت سے ہیں, احمد یار خان صاحب نعیمی اکابرین اہل سنت سے ہیں, اعلی حضرت فاضل بریلوی بہت بڑے اکابرین اہل سنت سے ہیں. یہ نام یاد رکھو اپنے بزرگوں کے.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
اے محبوب, کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے, موت کے ڈر سے تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ, پھر انہیں زندہ فرما دیا, بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں.
بہت سے لوگ گھروں سے نکلے مر گئے, کون تھے سنو.
بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی جس کے بلاد یعنی شہروں میں طاعون ہوا تو وہ موت کے ڈر سے اپنی بستیاں چھوڑ کر بھاگے اور جنگل میں
کہیں مر نہ جائیں, اس ڈر سے بھاگ گئے گھر چھوڑ کر.
بحکم الہی سب وہیں مر گئے. کچھ عرصہ بعد حضرت حزقیل
علیہ السلام نبی ہیں, حضرت حزقیل علیہ السلام,
حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے انہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ فرما دیا اور وہ مدتوں زندہ رہے. اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر جان نہیں بچا سکتا تو بھاگنا بیکار ہے, جو موت مقدر ہے وہ ضرور پہنچے گی. بندے کو چاہیے کہ رضائے الہی پر راضی رہے. مجاہدین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جہاد سے بیٹھ رہنا موت کو دفع نہیں کر سکتا, لہذا دل مضبوط رکھنا چاہیے.
ایک بات تو ہمیں یہ سمجھ آئی, مشہور یہ ہو گیا قرآن پاک کی وجہ سے مردے زندہ کرنا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. کل آپ کو بتایا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 70 مردے زندہ ہوئے. دو باتیں, عیسیٰ علیہ السلام بھی اور موسیٰ علیہ السلام بھی, اور یہ ہزاروں زندہ ہو گئے. الوف ہزاروں لوگ مر گئے تھے, تاؤں موت سے ڈر کے بھاگے تھے, اللہ نے کہا ادھر ہی مار دوں گا, مر گئے. تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی مولا ان کو زندہ فرما دے, زندہ فرما دیا. تو تیسرے نبی ٹھہرے حضرت حزقیل علیہ السلام, جن کی دعا سے اللہ نے مردوں کو زندہ فرمایا. چوتھے نبی آقا حضور پاک ہیں, ادھر مردوں کو زندہ نہیں, ادھر کہانی کوئی اور ہے. بتاؤں کیا کہانی ہے. اور دیکھو نا, مردہ تو یہ نا کہ جسم تھا تو روح بھی تھی, تو وکھو وکھ ہو گئے تھے, تو دعا کی دوبارہ جڑ گئے. جس جسم کو نبیوں نے زندہ کروایا وہاں زندگیاں پہلے ہوتی تھیں. میرے حضور نے کہا بلاؤ نا اس درخت کو, زندگی کبھی تھی نہیں.
تو اللہ پاک نے نبی حضور پاک کو سب سے افضل معجزہ دیا. انہوں نے وہ زندہ کروایا جن میں زندگی کبھی تو تھی نا, یہاں انہیں زندہ کروایا جہاں زندگی کبھی تھی نہیں. پتھر سے کلمے پڑھوائے, لکمے پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور تو پھر حضور ہیں بھائی, سمجھ آنا چاہیے حضور. ایک بات, دوسری بات یہ جاننی چاہیے کہ جتنا مرضی مضبوط مضبوط لاہور قلعے بنوا لو صدارت سے ریٹائر ہونے کے بعد, جتنے مضبوط قلعے مرضی بنوا لو بھائیو میرے, ہو غصے ہو جاؤ مجھ سے زرداری صاحب, غصے ہو جاؤ جو مرضی کر لو, موت سے بچ نہیں سکتے. مین دیوار مین انٹری سے رہائش والا گھر ان نوابوں کا وہ دور ہوتا ہے, اگر بم چل بھی جائے تو ہمیں کچھ نہ ہو. قرآن سنو, اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں آ جائے گی, بھلے بڑے مضبوط مضبوط محل ہی کیوں نہ ہو. ایمان ہے ہمارا, شکر الحمدللہ ہم تو اسی ایمان کے قائل ہیں. اچھا یہ دو باتیں ہوئیں تو پھر ساتھ ہی فوراً جہاد کا حکم دیا. لہذا اگر جہاد کی آواز ہے تو چلے جایا کرو, ڈرا نہ کرو, اس لیے کہ گھر بیٹھو کے موت تو تب بھی آئی جانی, تو ویسے کیوں نہ آ جائے کہ جیسے پھر مرنے کے فوراً بعد سیدھی جنت ہی ہے. منافقوں نے تانا مارا تھا احد کے موقع پر, تانا مارا تھا حضور کے صحابہ کو, گئے نا پھر مارے گئے نا, نہ جانا ہوئے مارے جاؤ گے. رب کائنات نے کہا بستروں کے اندر گھس جاؤ گے موت تو وہاں بھی آئی جائے گی. چھوڑنا تو نہیں ہے, موت رکنے والی شے ہی نہیں ہے, یقین جانو رکنے والی شے ہی نہیں ہے. آگے میں پڑھتا ہوں, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون.
اور لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ سنتا جانتا ہے, ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گناہ بڑھا دے بڑھا دے.
جو ہم صدقہ کرتے ہیں قرآن نے اس کا نام رکھا قرضہ, قرضہ دو. تو ہم لین دین میں کیا کرتے ہیں, پیسے تیرے ہیں تو مجھے دے, تو یہ کہنا قرضہ دے اللہ قرضہ دے, لگتا ہے کہ پیسے تیرے ہیں, حالانکہ اس نے خود کہا لہو ملک السماوات والارض, جو بھی ہے اس کا ہے. بولا جو بھی ہے تیرا ہے, تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ تیرے ہیں دو مجھے قرضہ. رب کائنات نے جیسے کہا یہ مہربانی کر رہا ہوں کہ کہہ رہا ہوں تمہارے, ورنہ ہے تو سارے ہمارے, ایک تو میں مہربانی کرتے ہوئے انہیں تمہارا کہہ رہا ہوں اور دوسرا قرضہ دو, مانا یہ تھا کہ قرضہ واپس پلٹایا جاتا ہے. صدقے کا نام رکھا قرضہ, دو گے اللہ کے نام پر تو گھبرانا مت کہ گئے نہیں ان قریب آئے. اور قرآن نے کہا کہ ما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين, تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ اس کا بہتر خلیفہ تمہیں دے گا اور وہ بہتر رزق دینے والا ہے. تین باتیں کافی ہوئیں, آگے چلتے ہیں. الم تر الى الملا من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين.
اے محبوب, کیا تم نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو جو موسیٰ کے بعد ہوا, جب اپنے ایک پیغمبر سے بولے ہمارے لیے کھڑا کر دو ایک بادشاہ کہ ہم خدا کی راہ میں لڑیں. نبی نے فرمایا کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے, تو پھر نہ کرو. بولے ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں, حالانکہ ہم نکالے گئے ہیں اپنے وطن اور اپنی اولاد سے. تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا منہ پھیر گئے مگر ان میں سے تھوڑے, اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو.
چھ آیتیں رہ گئی ہیں سفارہ ختم ہونے میں, تو انشاءاللہ وقت بھی ختم ہونے والا ہے, تو سنو تفصیل کے ساتھ.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی, انہوں نے عہد الہی کو فراموش کیا, بت پرستی میں مبتلا ہوئے, سرکشی اور بد افعالی انتہا کو پہنچی, ان پر قوم جالوت مسلط ہوئی جس کو امالکہ کہتے ہیں, کیونکہ جالوت املیک بن عاد کی اولاد سے ایک نہایت جابر بادشاہ تھا. اس کی قوم کے لوگ مصر و فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر پڑے رہتے تھے. انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے, آدمی گرفتار کیے, طرح طرح کی سختیاں کی. اس زمانہ میں کوئی نبی بنی اسرائیل میں موجود نہ تھے, خاندان نبوت سے صرف ایک بی بی باقی رہتی تھی جو حاملہ تھی. ان کے فرزند تولد یعنی پیدا ہوئے, ان کا نام شمویل رکھا. جب وہ
حضرت شمویل, ایک پیغمبر کا نام ہے یاد رکھیے, حزقیل شمویل, پرانے دور کے انبیاء میں اس طرح کے نام ہیں, سننے میں چونکہ نہیں آتے اس لیے توجہ. شمویل جبرائیل میکائیل جیسے یہ سٹائل ہوتے ہیں نا شمویل جی.
جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں علم تورات حاصل کرنے کے لیے علم تورات حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک کبیر السن یعنی بزرگ عالم کے سپرد کیا گیا. وہ آپ کے ساتھ کمال شفقت کرتے اور آپ کو فرزند کہتے. جب آپ سن بلوغ کو پہنچے تو ایک شب آپ اس عالم کے قریب آرام فرما رہے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی عالم کی آواز یا شمویل کہہ کر پکارا. آپ عالم کے پاس
یا شمویل اس بزرگ کی آواز میں جبریل نے آواز ماری.
آپ عالم کے پاس گئے اور فرمایا کہ آپ نے مجھے پکارا ہے. عالم نے بعین خیال کے انکار کرنے سے کہیں آپ ڈر نہ جائیں یہ کہہ دیا کہ فرزند تم سو جاؤ. پھر دوبارہ حضرت جبریل نے اسی طرح پکارا اور حضرت شمویل عالم کے پاس گئے. عالم نے کہا اے فرزند اب اگر میں تمہیں پھر پکاروں تو تم جواب نہ دینا. تیسری مرتبہ میں حضرت جبریل ظاہر ہو گئے اور انہوں نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا. آپ اپنی قوم کی طرف جائیے اور اپنے رب کے احکام پہنچائیے. جب آپ قوم کی طرف تشریف لائے انہوں نے تکذیب کی اور کہا آپ اتنی جلدی نبی بن گئے. اچھا آپ نبی ہیں تو ہمارے لیے ایک بادشاہ قائم کیجیے.
وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم.
اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے. بولے اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی. فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے.
حضرت وہ جو طالوت بادشاہ تھا وہ ذرا غریب آدمی تھا نا غریب آدمی تو کسی وجہ سے اللہ پاک نے کہا بادشاہ یہ ہے پھر انہیں بادشاہ بنا دیا گیا تو انہیں غصہ چڑھا کہ غریب آدمی بادشاہ بن گیا اور ہم مالدار ہیں بادشاہ تو ہم بننے کے لائق تھے تو پھر وہ غصہ کھا گئے. تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی اللہ چاہے تو غریبوں کو تاج پہنا دے اللہ چاہے تو تاجوروں سے تاج چھین لے اللہ کی شان. یہ طالوت غریب آدمی تھے تو ان کو پھر وہ بادشاہی کا تاج اللہ تعالیٰ نے پہنوا دیا. ان کے پاس علم رب کا عنایت ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ حقدار کیسے ہے اس کے پاس علم ہے. فی العلم والجسم جسم اچھا ہے علم اس کا اچھا ہے. بادشاہ صاحب علم ہو تو حالات بہت بہتر ہوتے ہیں. ایف اے بی اے کو آپ جو بھی جس درجے میں بھی رکھو علم سے مراد مذہب کا علم. قوم کیسے چلانی ہے تمہارے ایف اے میں ہے قوم کیسے چلانی ہے تمہارے بی اے میں ہے قوم کیسے چلانی ہے. انگریزی ساری پڑھ جاؤ ناراض نہ ہونا ٹر 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 بولو لگا پتا قوم کیسے چلانی ہے. قرآن بتاتا ہے قوم کیسے چلانی ہے حدیث بتاتی ہے قوم کیسے چلانی ہے. فی العلم والجسم بادشاہ صاحب علم ہوتا ہے اور مذہب کا دستور آج بھی وہی ہے کہ بادشاہ صاحب علم ہونا چاہیے.
وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی اٹھاتے لائیں اسے فرشتے بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو.
پہلے تو مانتے نہیں تھے کہ یہ طالوت بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے. مانے ہی مانے تو کہنے لگے نشانی کیا ہے کیسے چلے گا پتا کہ بادشاہ ہے. تو اللہ پاک نے بتایا نبی جی بتائیے انہیں کہ نشانی یہ ہے کہ جو بادشاہ ہوگا اس کے پاس ایک صندوق ہوگا اس صندوق میں بڑی متبرک چیزیں ہوں گی. مفسرین نے کہا سب انبیاء کی تصویریں اس صندوق کے اندر اللہ نے ڈالی ہوئی تھی اور بہت ساری متبرک چیزیں تھیں تو اس کے پاس وہ ہوں گی. صرف وہ چیزیں پڑھ کر سنا دو اس تابوت میں تھا کیا.
یہ تابوت شمشاد کی لکڑی کا ایک زرد اندود یعنی کہ سونے کا کام کیا ہوا تھا صندوق تھا جس کا طول تین ہاتھ اور عرض دو ہاتھ تھا. اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا. اس
یہ
میں
تابوت
تمام
آسمانوں سے نازل ہوا تھا
علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویریں تھیں ان کے مساکن و مکانات کی تصویریں تھیں اور آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور حضور کی دولت سرائے اقدس کی تصویریں
حضور کے گھر کی تصویر بھی اس کے اندر تھی. اللہ نبیوں کی نسبتوں کو بچا کر رکھتا ہے. کل بھی آپ کو یہ بات سمجھائی تھی اللہ اپنے پیاروں کی نسبتوں کو بچاتا ہے. پتہ نہیں یہ نظریہ کہاں سے ہے کہ نبیوں کی ساری نسبتیں ہوا کر دو, اڑا دو, پتہ ہی نہ چلے کہ نبی یہاں کہاں کیا کرتا رہا. ان کے بس میں نہیں ہے وغیرہ یہ غارِ حرا بھی اڑا دے, وہ غارِ ثور بھی اڑا دے, پہاڑوں کو اب کیا کہہ رہے ہیں, بس میں نہیں ہے. اللہ اکبر, کتنے ہمارے بزرگ اس محفل کے اندر بیٹھے ہوئے جنہوں نے وہ کچھ دیکھا ہوا ہے, حرمین طیبین شریفین جا کر, جو آج ڈھونڈو بھی تو میسر نہیں ہوتا.
اور حضور کے گھر کی تصویر ایک یاقوت سرخ میں تھی کہ حضور بحالت نماز قیام میں ہیں, اور گرد آپ کے اصحاب آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا. یہ صندوق وارثتاً منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ تک پہنچا. آپ اس میں تورات بھی رکھتے اور اپنا مخصوص سامان بھی, چنانچہ اس تابوت میں الواح تورات کے ٹکڑے بھی تھے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور آپ کے کپڑے اور آپ کی نالین شریفین, اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور آپ کا عصا, اور تھوڑا سا من تھا
جو اترتا, وہ تھوڑا اس میں پڑا ہوا تھا. وہ تابوت کیا تھا کہ محبت کی فریج تھی, اس کے اندر وہ ابھی تک بچا ہوا پڑا ہوا تھا, اللہ نے بچایا ہوا تھا نا,
جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا.
ہاں جی, ختم ہو گیا.
فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللہ مع الصابرین.
پھر جب تالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا, بولا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے, تو جو اس کا پانی پیے وہ میرا نہیں اور جو نہ پیے وہ میرا ہے, مگر وہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے. تو سب نے اس سے پیا مگر تھوڑوں نے. پھر جب تالوت اور اس کے ساتھ مسلمان نہر کے پار گئے, بولے ہم میں آج طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکروں کی. بولے وہ جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا کہ بارہا کم جماعت غالب آئی ہے زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے, اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے.
جہاد شروع ہو گیا. جو جہاد شروع ہونے کے لیے اللہ پاک نے کہا کہ تالوت ذرا ان کو آزمانا ہے. وہ آزمائش یہ تھی کہ ایک نہر سے سفر طے کرتے کرتے گزرنا تھا, تو کہا پانی مت پینا تاکہ دیکھے کہ پکے کون ہیں, جو یہاں کامیاب ہوں گے جہاد میں بھی کامیاب ہوں گے. تو حکم دیا پانی نہ پینا, البتہ تھوڑا بہت ایک دو گھونٹ پی لینا. تو پیاس بھی اللہ نے اس موقع پر شدید دی جب وہ نہر سے گزر رہے تھے, تو اکثر وہی لوگ جن کے گھر چھن گئے تھے, مظلوم تھے, صبر نہ کر سکے, پانی پی لیا, اور جو چند تھے انہوں نے کہا نہیں, نبی نے منع کیا ہے, بادشاہ نے منع کیا ہے, ہم نہیں پیئیں گے. تو وہ پانی انہوں نے نہ پیا, تو انہوں نے بس ایک چلو پانی پی لیا جتنی ان کو اجازت تھی. تو وہ چلو پانی ہی ان کے لیے بھی اور ان کے جانوروں کے لیے بھی اللہ نے کافی فرما دیا. اللہ کی اطاعت میں یہ رنگ ہوتے ہیں کہ وہ کم بھی زیادہ ہو جاتا ہے. تو آگے بڑھے, تو پھر نہر پاس ہوئی تو فوجوں کا آمنا سامنا ہوا, تو جو جنہوں نے پانی پی لیا تھا کہنے لگے ہم میں تو ہمت نہیں ہے لڑائی کرنے کی. پتہ نہیں کیا ان کے جسم ٹوٹ گئے, تو چور ہو گئے, تو بزدلی چھا گئی. اور جنہوں نے پانی پیا تھا, پانی نہیں پیا تھا, اطاعت کرتے ہوئے کہنا کہ ہم لڑیں گے اور انشاءاللہ جیتیں گے. اللہ پاک نے پھر آخر کار وہ فتح عطا فرمائی.
ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
پھر جب سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے, عرض کی اے رب ہمارے, ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے پاؤں جمے رکھ اور کافر لوگوں پر ہماری مدد کر.
لو یہ دو حاشے رہ گئے ہیں, میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کا معاملہ اور جلدی سمٹ جائے. ابھی قرآن پاک کے الفاظ آئے کہ پھر جالوت کا لفظ آیا, جب ان عظیم لوگوں کا سامنا جالوت اور اس کی فوجوں سے ہوا. جالوت, تالوت بادشاہ, جالوت کون ہے؟ سنے غور کے ساتھ. حضرت داؤد علیہ السلام کے والد عیشا تالوت کے لشکر میں تھے, اور ان کے ساتھ ان کے تمام فرزند بھی. حضرت داؤد علیہ السلام ان سب میں چھوٹے تھے, بیمار تھے, زرد رنگ تھا, بکریاں چراتے تھے. جب جالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ طلب کیا, وہ جو ظالم بادشاہ تھا جالوت, اس نے جب مقابلہ طلب کیا تو وہ جالوت بڑے بڑے جسموں والے تھے اور بنی اسرائیل چھوٹے چھوٹے جسموں والے تھے, گھبرائے, بڑی پریشانی بن جائے گی, جہاد کیسے ہوگا, کیسے کامیاب ہوں گے. تو تالوت نے اعلان کر دیا کہ جو اس جالوت کو مارے گا, گرائے گا, تو اس کو میں آدھی سلطنت بھی دے دوں گا اور اپنی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی بھی کروا دوں گا.
پھر بھی کسی میں ہمت نہیں پڑ رہی تھی. ایسے میں حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی, جس میں پاک اس طرح بہت لمبا جوڑا نہیں تھا, لیکن ذرا اللہ کے نبی تو پھر اللہ کے نبی ہوتے ہیں. آپ نے ایک ہی پتھر پھینکا نا جالوت پر, تو وہ پتھر اس کے سر کھوپڑی کو پھاڑتا ہوا پیچھے نکل گیا. تو پھر تالوت نے آدھی سلطنت بھی حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دی, بیٹی کی شادی بھی کروا دی. آخر تالوت مر گیا تو ساری ہی حکومت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی. داؤد علیہ السلام اللہ کے پاس گئے تو بیٹے سلیمان علیہ السلام کے پاس حکومت. تو پھر یہ حکومت کے ملنے کا سلسلہ اللہ رب العالمین نے اس طرح قائم فرما دیا. فهزموهم بإذن الله وقتل داوود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. اللہ اکبر. نتیجتاً انہوں نے شکست دے دی ان کو اللہ کے حکم سے, اور داوود نے جالوت کو قتل کر دیا, اور اللہ نے داوود کو سلطنت اور حکومت عطا فرما دی, اور جو چاہا انہیں اس کی تعلیم دے دی. اور اگر اللہ کا نہ ہوتا دفع کرنا لوگوں میں بعض کو بعض سے, تو زمین خراب ہو چکی ہوتی, لیکن اللہ تمام جہانوں پر بڑے ہی فضل و کرم والا ہے. یہ ہیں آیتیں اللہ کی, انہیں ہم حق کے ساتھ آپ پر تلاوت فرماتے ہیں, اور بے شک ضرور آپ رسولوں میں سے ہیں. ایک حقیقت سمجھ جاؤ, سچی کہانی قرآن کی آپ محسوس کرو گے ماحول میں. رب کائنات نے کہا اگر اللہ بعض لوگوں کو دوسرے بعض لوگوں پر مسلط کر کے انہیں بھگوانا دیتا, انہیں مروانا دیتا, تو پھر تو فساد ہی مچ جاتا. بدماش لوگ ہوتے ہیں نا ماحول کے اندر, ہر بدماش سے بڑا بدماش ہوتا ہے, اس سے بڑا بھی کوئی ہوتا ہے, اس سے بڑا بھی کوئی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ زمین کے اندر فساد مچانے والے لوگ ہوتے ہیں, تو کسی غریب پر ایک بدماش اگر کوئی زور آوری کرتا ہے نا, تو اللہ اس پر کسی دوسرے کو مسلط کرتا ہے, وہ اس کی کھچڑی بنا دیتا ہے. جب وہ کسی کو ستاتا ہے تو اللہ اس پر کسی کو مسلط کرتا ہے, وہ اس کی کھچڑی بنا دیتا ہے. تو ایسے اللہ زور آوروں پر ایک کو دوسرے پر مسلط کرتا رہتا ہے تاکہ نظام چلے. شریف بھی تو رہنے چاہیے نا, معزز لوگ بھی تو رہنے چاہیے نا. تو پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف ہو ہا گئے, اور ایک شریف طبقہ جو ہے وہ اللہ کی خاص حفاظت سے اپنی نسلیں آگے بڑھاتا رہتا ہے. ایک شیر سلام کا پڑھیں گے, بیٹھے بیٹھے مولا یصلی وسلم پڑھ لیتے ہیں, تو اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ